السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 15، لیکن سورہ نحل ہم دیکھیں گے. 14 پارے کی سورہ نحل کی آیت نمبر 61. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی ہے، بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو بیٹیاں پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے خوشخبری کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ لوگ اس کو کس طرح سے لیتے تھے کہ ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی اور وہ سوچتے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے رہیں یا اس کو دبا دیں. اور یہ سب وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو آخرت پر یقین نہیں تھا. انہیں کسی کی جان لینا مشکل ہی نہیں لگتا تھا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز پر ہمارا اختیار ہے. تو لہٰذا ایک تھوڑا سا کل کا ہم ڈسکشن جو باقی بچا تھا وہ کر لیتے ہیں، تاکہ ہم اپنے جو معاشرے پر ایک نظر ڈال لیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کس طرح سے لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ اسلامی کلچر نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو مسلمانوں میں یا اسلام میں ایک تو بیٹی پیدا ہونا یا بیٹی کی شادی یا بیوہ ہونا یا بیوہ سے نکاح کرنا کوئی حرج کی بات ہی نہیں تھی. ہم خود جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی ایسی بیوہ عورتیں تھیں جو خواتین تھیں، ان سے نکاح کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ایک تو ہمارے یہاں معاشرے میں بوجھ سمجھی جانے لگی ہے یا بوجھ سمجھی جاتی ہے. پھر جیسی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے جہیز جمع کرنا ایک مشکل ٹاسک سمجھا جاتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کو ہمیشہ کمتر سمجھا جاتا ہے، یعنی لڑکی والوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا انہوں نے دب کر رہنا چاہیے، چونکہ ہم لڑکے والے ہیں اور ہم ان کی لڑکی کو کر کے لا رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ہمارے احسان مند رہنا چاہیے. جبکہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ دیکھیں کہ لڑکی اگر بیٹیاں نہ ہوں تو شادی کس سے ہو بھلا پھر، اور پھر نسل انسانی کیسے چلے؟ کوئی اکیلے مرد تو یہ زندگی اس طرح سے نہیں گزار سکتے. اور اسی لیے آپ دیکھیں دونوں سے مل کر زندگی بنتی ہے، تو کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں سے مل کر ہی آگے نسل انسانی بڑھ سکتی ہے اور چل سکتی ہے. تو لڑکی کو کمتر سمجھنا، اور کیوں اس کمتر سمجھا جانے لگا، یہ اسلام کا کلچر تھا ہی نہیں ہے. یہ صرف ہندوستان اور ہمارے آس پاس کے جو علاقے ہیں، پاکستان وغیرہ، وہاں پر یہ کلچر عام ہوا، کیونکہ وہاں ہندو لوگ آباد تھے اور ان لوگوں کے بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. جیسے اگر لڑکی شادی ہو کر اگر آتی تھی اور اگر سسرال والے کسی مشکل یا مصیبت کا شکار ہو جاتے تو کہتے کہ اس کے قدم منحوس ہیں، پھر اس کو سبز قدم مانا جاتا، پھر اس کو کسی کے قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا. اگر وہ شادی ہو کر آتی تھی لڑکی تو اس کے پاس سے جو چیزیں آتی تھی، اس کے والد کی کمائی سے جو سامان آتا تھا یا بھائیوں کی کمائی سے جو سامان آتا تھا، تو اس کو وہ لوگ اس طرح سے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا مال ہو گیا، یعنی لڑکی کا خود اس پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اور لڑکی کے گھر والے اتنے حقیر سمجھے جاتے تھے کہ لڑکا، یعنی کوئی بھی بیٹی کا گھر والا اپنے بیٹی کے سسرال میں پانی پینے تک گوارا نہیں کرتا تھا، کہ نہیں بھلا بیٹی کے سسرال میں ہم بیٹی کے گھر سے کیسے پانی پیئیں، بیٹی کے گھر ہم کیسے بیٹھیں. اور داماد کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا جاتا کہ نہیں لڑکا ہے تو اس وجہ سے لڑکی کی کوئی ویلیو نہیں، جب وہ بہو بن کر گھر میں آئے گی تو اس کو نوکرانی بنا کر رکھ دیا جائے. اور داماد اتنے شاہانہ طریقے سے اس کا ویلکم کیا جائے، اس کو پروٹوکول دیا جائے کہ جب اگر داماد آئے تو ایسا ہمارے یہاں ہوا بنا لیا گیا کہ داماد نہیں آئے گوئے کہ شیر آ گیا ہے، کہ سب ڈر کر بھاگ جاتے ہیں یا پھر دبک جاتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. آپ خود دیکھیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سمجھے آنے والے کے ساتھ کیسے تعلق تھے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا جو سرکل تھا، جو سب سے قریبی صحابہ تھے، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور یہی چاروں خلیفہ بھی ہوئے ماشاءاللہ. ابو بکر صدیق کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ کی بیوی تھی، اور آپ کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگر، ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی گئی، اور اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. لیکن کیا ہمارے یہاں پر اس طرح سے تعلقات نظر آتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں سیرت میں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دامادوں سے ڈرتے تھے، یا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ داماد سے ڈرتے تھے؟ کیسا ان کا آپس کا تعلق تھا اور کیسا ان کا رویہ تھا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کو ایک بہت زیادہ احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کو اس زمانے میں کوئی بوجھ نہیں سمجھا جاتا تھا. شادی ہونا بہت آسان تھی، اور لڑکی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جب شادی ہو تو وہ سارے گھر کا سامان اور ساری جو ضروریات زندگی ہے وہ سب پرووائڈ کرے، اور اسی بنا پر لڑکی کو مہر دیا جاتا ہے، اور مہر لڑکی کا حق ہے. اور اسی لیے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کا جو کلچر ہے وہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ جہیز کا کلچر بھی ہندوؤں سے آیا ہے ہمارے یہاں پر، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ بیوی کو تو سب سے خیر المتا کہا گیا ہے، یعنی اگر کوئی نیک بیوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا متاع و خیر المتا، الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا فائدہ برتنے کی چیز ہے اور اس میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز نیک بیوی ہے. تو کسی کو نیک بیوی مل جائے تو بہت ہی سمجھے خوش قسمت شخص ہے. اسی طرح سے بیٹیوں کی پرورش کرنے کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی کہ جو بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرے گا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قریب کھڑا ہوگا. تو پہلے زمانے میں ہندوستان میں ستی کی جو رسم تھی اس میں ایسا عورت کو اس قدر مایوس کر دیا جاتا تھا کہ جیسے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی اس کو ستی کر دیا جاتا تھا، اور اگر ستی نہیں بھی کر دیا جاتا تو اس کی زندگی اتنی جانوروں سے بدتر ہو جاتی کہ وہ عورت سوچتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی اگر مر گئی تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ معاشرہ اس کو بہت بری نظروں سے دیکھتا، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور کوئی خوشی پر اس کا حق نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا سر منڈوا دیا جاتا تھا. آپ سوچیں ذرا انہیں کس قدر ظلم کی انتہا ہے یہ کہ عورت کی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور سیم جاہلی معاشرے میں یہی حال تھا. مشرکین مکہ یا جو آس پاس کے عرب کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم عورت سے کوئی مشورہ لینا گوارا ہی نہیں کرتے تھے، عورت کو کمتر حیثیت حاصل تھی، اس سے نہ مشورہ لیا جاتا نہ اس کا وراثت میں حق تھا. الحمدللہ دیکھیں اسلام نے عورت کا وراثت میں حق دیا، اس کے علاوہ اس کا درجہ اتنا زیادہ بڑھایا کہ اگر بیوی ہے تو اگر نیک بیوی ہے تو وہ خوش قسمت شخص ہے، اگر بیٹی ہے اور کوئی پرورش کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر بہنوں کی پرورش کرتا ہے تو بھی جنت میں جائے گا ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے کیسے لڑکی کو درجہ دیا. تو ہم کو بھی وہی ماحول اپنے گھر میں لانا چاہیے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اور بیٹے بیٹیاں دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے مرد کو شوہر کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حاکم ہے یا پھر ظالم اور جابر ہو سکتا ہے، اس سے بھی پوچھو گی. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی رائی ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کی جو نگرانی میں دیے گئے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو لہٰذا ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت کسی کو پکڑ لیتا تو پھر تو کوئی دنیا میں کوئی متنفس بچتا ہی نہ تھا. لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مہلت دی تاکہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیں، اور ہو سکتا ہے نیکی کی راہ کی طرف پلٹ آئیں. اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہیں مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدل و جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. یہاں پر سننے کی بات کی گئی کیونکہ جو جتنے اچھے سے سنے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس پر عمل کرنے والا بھی بن سکتا ہے، اور اسے عبرت بھی حاصل کر سکتا ہے اور سبق بھی سیکھ سکتا ہے. پھر یہاں سے جانوروں کا اور زمین کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ زمین پر پانی جب برساتا ہے تو کس طرح سے کھیتیاں لہلا اٹھتی ہیں، اور فروٹس اور سبزیاں اور سارے سبزہ زمین پر نظر آتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اسی طرح کھجور کے درخت اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی اسی میں ہم کو آج دنیا میں ہی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہم دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، اور غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو ہم بڑھائیں. یعنی ہم جو کائنات کی اوپر کی نشانیاں ہیں یا جو آخرت میں پیش آئیں گی وہ تو ایک الگ ہوگی ہوگی، لیکن آج دنیا میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ کہ کیسے وہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ کون سی فیکٹری رکھ دی یا ایسی کون سی مشین رکھ دی کہ چارہ وہ کھاتے ہیں، اور دو چیزوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں سبق ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان، یعنی آپ سوچیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا، اتنا خالص دودھ لبن نکلتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب جانوروں کا دودھ دوہا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک کچرا بھی نہیں رہتا، یعنی اتنے وائٹ پیور دودھ میں کوئی ایک بلیک تنکا بھی نہیں ہوتا ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ اس جانور کے پیٹ میں وہ دونوں چیزوں کے بیچ میں اس کو سیف رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے ماشاءاللہ، کہ کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. اور پھر وہ اتنا فائدہ مند ہے کہ دودھ کو دیکھا جائے تو دودھ پوری غذا ہے، دیکھا جائے تو طاقتور. اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اسپیشلی ساری خواتین، بچے، لڑکیاں سب اسی چیز کا شکار ہیں کہ کیلشیم کی کمی ہے، ہڈیوں میں تکلیف، گھٹنوں میں تکلیف ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، دانتوں کی پرابلم ہے. تو یہ سب کس وجہ سے؟ کیلشیم کی کمی سے. اور اس کے لیے ڈاکٹرز ایک ہی تجویز کرتے ہیں غذا کے، دودھ. جتنا دودھ استعمال کریں گے وہ کتنا طاقتور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے تمہارے لیے. ہم دیکھیں یہ جانور جن کو کوئی سینس نہیں ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عقل انسانوں کو دی ہے ویسی عقل جانوروں کو نہیں دی، لیکن ہر جانور کی کچھ نہ کچھ الگ اس کی خصوصیات ہیں. تو کچھ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے دودھ رکھ دیا ہے ماشاءاللہ، کہ ان کے پیٹ میں دودھ ہے اور وہ دو چیزوں کے درمیان کس طرح سے خالص رہتا ہے جو ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور خالص دودھ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. ودم اللبن خالصا. اور اس دودھ سے آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہم بناتے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ایک ہی دودھ سے، جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہی دودھ سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، گھی، لبن، دہی، پنیر، ساری مٹھائیاں، بٹر، ہر چیز، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اس سے ماشاءاللہ. تو اس میں یہ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار بھی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح کھجور کے درخت اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے نشہ بھی بن سکتا ہے لیکن اس سے پاک رزق بھی حاصل ہو سکتا ہے. کیسے؟ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا جو جوس ہوتا ہے، جتنے بھی جو جوسز ہیں، جتنے بھی فروٹس کے جوسز ہیں، آپ خود دیکھیں کہ سب سے مہنگی چیز اگر آج دنیا میں کوئی ملتی ہے تو جو فریش جوس ہے، یعنی جو آپ کو فریش فروٹس سے نکال کر فریش جوس دیا جاتا ہے، وہ سب سے مہنگا ہے. کیوں؟ کیونکہ فروٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ہر جگہ عام نہیں پائے جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک بھی ہے، یعنی اس میں تم چاہو تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن تم اس کو نشاور بنا لیتے ہو. تو جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نشہ حرام ہے، نشہ جائز نہیں ہے. تو ان فروٹ سے ہم تازہ فریش جوس بھی نکال سکتے ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. پھر شہد کی مکھی کی بات کی جا رہی ہے، آیت نمبر 68. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور دیکھو، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. سبحان اللہ، جیسے کہ ہم نے اس سورے کا نام ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے وحی کی الی النحل، جو مکھی ہے، شہد کی مکھی. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر آج سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ شہد جو بناتی ہے وہ جو فیمیل مکھی ہوتی ہے وہی بناتی ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ سارے جو الفاظ آئے ہیں، جو لفظ ہیں، وہ مؤنث کے صیغے میں ہیں، یعنی یہ مادہ مکھی ہی یہ شہد بناتی ہے، باقی دوسرے وہ ورکر سے کام لیتی ہے جو دوسرے ہوتے ہیں مکھیوں میں ہی، نر وغیرہ، لیکن اصل ایکچوئل جو شہد بناتی ہے وہ نر مادہ مکھی ہوتی ہے. اور یہ آج ہم کو سائنس بتاتی ہے کہ شہد یہی مکھی بناتی ہے ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے وحی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جانور پر، چاہے وہ زمین پر چرنے والے جانور ہوں یا پھر اڑنے والے پرندے ہوں یا کچھ اور ہو، انسیکٹس قسم کے ہوں جاندار، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا ہے. وحی کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جو انبیاء پر وحی آتی ہے، بلکہ یہاں پر وحی کا مطلب ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ مکھی کی عمر اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ایک بوند شہد بناتی ہے اور اس کے بعد اس کی لائف جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور کیسے سبحان اللہ کہ وہ پھلوں اور درختوں پر جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا ماشاءاللہ اتنا ان کے چین ایک بنی ہوئی ہے، اتنا ان کا سسٹمیٹک ان لوگوں کا ماشاءاللہ کام ہے. آپ خود دیکھیں جو چھتا، جو اس کے خانے بنے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہم انسان اگر یہ خانے بنائے نا تو ہم اتنے اچھے سے نہ بنا سکیں، یعنی اتنا اس میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی ماشاءاللہ. اور اس میں پھر وہ یہ مکھیاں جاتی ہیں اور شہد بنا، یعنی وہاں شہد چھوڑ کر آتی ہیں. اور یہ چھتے آپ نے جگہ جگہ دیکھے ہوگی، اور یہ چھتے جب تک شہد بن نہیں جاتا آپ دیکھیں وہ کیسے اس کی حفاظت کرتی ہیں، اور کسی کو اس کے قریب آنے نہیں دیا جاتا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ شہد جو خالص شہد ہے وہ کتنا مہنگا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان باتوں کا ذکر کر کے ہم کو غور و فکر کی دعوت دے رہے کہ تم غور و فکر کرو کہ یہ مکھی کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، کیسے وہ اپنا کام انجام دیتی ہے. جب ایک مکھی کو جو کام اس کے سپرد کیا گیا، جس کام پر اس کو مامور کیا گیا، تو وہ اپنا کام برابر انجام دیتی ہے. تو اے انسانوں، تمہیں کس نے پیدا کیا گیا؟ ہم غور و فکر کریں کہ مجھے اور آپ کو کس نے پیدا کیا گیا. ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو، اللہ کے رسول کے اس مشن کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. ہم کو امت وسط کہا گیا، ہم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرے. اور جب یہ ایسے جانور یا جاندار جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کا کام القا کیا، وحی کی ان کے اوپر، اور وہ اپنا تمام کام برابر انجام دیتے ہیں اور ذرا ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کام سے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتے، سستی اور کاہلی نہیں کرتے، بلکہ اپنا کام برابر انجام دیتے ہیں. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم جو کہ اشرف المخلوقات کہلائے انسان، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے تعلیمات عام کی، کتابیں بھیجی اور انبیاء نے ان کتابوں پر عمل کر کے بھی دکھایا، اس کے بعد ہمارے پاس کیا ایکسکیوز بچ جاتے یا رہ جاتے آپ بتائیں. تو آج ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ شہد کی مکھی کیسے اپنا کام کرتی ہے، کیسے وہ راستوں کو طے کرتی ہے، اور کیسے رس چوس پھلوں سے رس لے کر آتی ہے اور وہ شہد بناتی ہے، اور وہ شہد میں کتنے لوگوں کے لیے شفا ہے. تو ہم کو بھی ایسا کام کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مفید بنے. ہم کوئی ایسا کام کر جائیں صدقہ جاری اپنے لیے، کوئی ایسی بات کر جائیں، ایسی بات کہہ جائیں جس سے خیر ہی خیر پھیلتی رہے، جس سے ہمارے جانے کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہے انشاءاللہ. تو ہم کو بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کتنا مفید پروڈکٹ ہے شہد جو لوگوں کو دی جاتی ہے، شہد کی مکھی، اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتی ہے. تو ہم کو بھی محنت کرتے چلے جانا ہے، کرتے چلے جانا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ہمارا کام فائدہ مند ثابت ہو اور اس سے لوگ خیر کی طرف آئیں اور شر سے بچنے والے بنیں. اور دیکھو، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ارذل العمر کی بات کی گئی ہے، اور یہ ارذل العمر کیا ہے؟ کہ جب انسان کے تمام ہوش و حواس یا اس کے جو سینس ہیں وہ سب ختم ہو جائے، نہ وہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھو گے کہ جب آخری عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان چل نہیں سکتا، گھٹنوں میں تکلیف ہے یا پیروں میں تکلیف ہے اور اسے دکھ نہیں رہا ہے، وہ گر جاتے تو، اور آپ نے دیکھو گا بہت سارے بوڑھے لوگ گر جاتے ہیں واش روم میں یا کہیں اور، تو ان کو اور پلسٹر بن جاتا ہے، پلاسٹر لگا دیا جاتا ہے، وہ اور مزید مجبور ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں. تو ایسی ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ واپس لاتا ہے اسی نہج پر یا اسی اسٹیج پر. ایک دور وہ ہوتا ہے جب بچہ نیو بورن ہوتا ہے، تو کس طرح سے اپنے والدین کا یا اپنے معاشرے کا سوسائٹی کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اپنی گندگی بھی صاف نہیں کر سکتا، جہاں پڑا ہے وہیں گندگی کر دیتا ہے، اس کو دودھ بھی پلانا پڑتا ہے، ایون اس کو دودھ پینا بھی نہیں آتا ہے، وہ اپنی بوٹل بھی نہیں پکڑ سکتا بچہ، وہ کھا نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا۔ لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کو اس کا خدمت گزار بنا دیا کہ والدین ہیں، بہن بھائی اور پورے معاشرے کے لوگ اس بچے کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ایک عمر آتی ہے، پھر بچہ بڑھتا ہے، جوانی کی حدوں کو پہنچتا ہے، پھر ایک 40 سال والی یعنی جو عقل والی ایج ہے اس تک پہنچتا ہے، جو حکمت والی ایج ہے، اس کے بعد پھر واپس بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کی تمام قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، پھر واپس زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ویسے ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے بچپن میں تھا، دوسروں کا محتاج، لکڑی ٹیک کر چلنا یا لکڑی سے پکڑ کر چلنا، سن نہیں سکتا، لوگوں کو زور زور سے بولنا پڑتا ہے، دیکھ نہیں سکتا اور اسی بنا پر گر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ارذل العمر جس سے پناہ مانگی گئی، اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی ہے، حسن المسلم میں دعا موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من عذاب القبر، کہ یہاں پر اے اللہ تعالیٰ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں جو کہ ارذل العمر ہے، جس میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں، تو لہٰذا مجھے ایسی عمر سے محفوظ رکھ۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہاتھ پاؤں سلامت ہے ہمیں تبھی اٹھا لے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کیونکہ بہت ہی عجیب زندگی ہوتی ہے۔ اور آج کل تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ ہی برا حال ہے۔ ایک تو یعنی آج کی ہماری آج کی ہی نوجوان نسل نہیں بلکہ اس نوجوان نسل سے پہلے والی جو جنریشن تھی وہ بھی، کہ انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں کو ایک کمرے کا بس کر دیا ہے کہ وہ ان کو ایک طرف بند کر دیں، ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، ان کی خدمت کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور خیر ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ قدر و قیمت باقی ہے، جو ویسٹرن کنٹریز ہے یا جو نان مسلم ہیں ان کے یہاں تو اولڈ ہوم بن گئے ہیں کہ بس جیسے ہی بوڑھے ہوئے تو سمجھتے کہ ناکارا ہو گئے، تو بھلے کہ جو جسم کا کوئی عضو اگر بیمار ہو جائے، اس میں کچھ تکلیف ہو جائے تو کہ ہم اس کو کاٹ کر پھینک دیں گے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اولڈ ہوم ہے ایکچولی جو اولڈ ایج لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے لیے جو گھر بنائے جاتے ہیں، جو باہر کی دنیا میں بہت زیادہ ہے اور خود ہندوستان میں بھی بہت زیادہ ہیں، تو بہرحال یہ ایکچولی ایک ناسور ہے ہمارے معاشرے کا کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے کہ جن والدین کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں سب کچھ دیکھنے کا موقع ملا، جو والدین نے بچپن میں آپ کی پرورش کی، کہ آپ ان کو بوڑھے ہونے کے بعد ناکارا سمجھ کے ان کو اس طرح سے ایک طرف ڈال دیں گے، تو یہ تو سب سے بڑا ظلم ہوا سر اور سب سے بڑی ناانصافی ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیں اچھی حالت میں رکھے اور ہم کو قدرتی موت دے، اور ہاسپٹلوں کے چکر اللہ تعالیٰ یعنی ہاسپٹلس کے چکر سے ہم کو بچائے انشاءاللہ۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اب یہاں پر ایکچولی یہ مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب اگر کوئی مالدار شخص ہوتا ہے تو وہ اپنا جتنا اس کا کمایا ہوا مال ہے وہ اپنے غلاموں پر تو نہیں خرچ کر دیتا، بلکہ ایک ڈسٹینس ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں بیچ میں، جو مال وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے گا تو وہ اپنے غلاموں پر نہیں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہمجنس بیویاں بنائی اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے۔ یعنی الحمدللہ آپ خود سوچے کہ ہسبینڈ اور وائف میں جو جب الحمدللہ جب انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے والدین سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتا ہے، نہ اپنی اولاد سے ڈسکس کر سکتا ہے، جو ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے کہ ہم نے یہ ازواج بنایا تھا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم سکون حاصل کرو، تو واقعی میں جو ہسبینڈ اور وائف کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک احسان بتا رہے کہ تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ جو آج ہسبینڈ اور وائف ڈسکس کرتے ہیں کوئی بھی مسئلے مسائل پر، اگر ایک کوئی جنوں میں سے ہوتا اور کوئی انسانوں میں سے ہوتا تو کیسے بھلا مزاج مل سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے جوڑے بنائے، اور پھر الحمدللہ ان بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ پیچھے بیٹیوں کا ذکر آیا تھا نا کہ وہ جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ سوچتے کہ اچھا آیا اس کو لیے رہوں ذلت کے ساتھ کہ اس کو مٹی میں دبا دوں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ احسان بتا رہے کہ یہی بیوی کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کرتا ہے۔ یعنی آج تم جن بیٹوں اور پوتوں کو یا بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہو اور بیٹی کو تم ایک بوجھ سمجھتے ہو، تو اسی بیٹی کے ذریعے سے تو یہ اولاد ہوتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے کس کے، یعنی وہ پیدا ہوئے کس کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ذریعہ پیدا کرنے کے لیے، پیدا ہونے کے لیے؟ ماؤں کو بنایا. یہ لڑکیاں ہی تو ہوتی ہیں جو لڑکیاں، ایک وقت ہوتا ہے کہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر بڑی ہوتی ہیں، پھر ان کی شادی ہوتی ہے، پھر ان کے ذریعے سے بچے ہوتے ہیں. تو ماں کا درجہ بھلا کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ تو بھلا پھر مائیں یا بیٹیاں اور بہنیں بوجھ کیسے ہو گئیں؟ ان کو تو ریسپیکٹ دینا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے نسل انسانی آگے چل رہی ہے. ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے اسکالرس کی وہ مائیں ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. پھر کہ یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا ہے اور ایک بہرا. گونگا اور بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ پائے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کہ یہ دونوں یکساں ہیں؟ یہ دونوں مثالوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو گونگا اور بہرا ہے اور دوسرا انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی وہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے. غلام جس کو کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ آقا جو مالک ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہوگا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جب یہ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تم اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ تم کیسے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اور بھلا اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بندے بندے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو لفظ آئے کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، کلمح البصر یعنی پلک جھپکنے کے برابر کا وقفہ، یا پلک جھپکنے کے برابر کا دورانیہ، یعنی قیامت آنے کو یا قیامت آئے گی تو بس وہ ایک لمحے کی دیر ہوگی یا ایک لمحہ ہوگا اور بس پلک جھپکتے یہ کام ہو جائے گا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اور جس رب نے یہ دنیا بنائی تو وہ اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے. اور یہ ہم مثال دیتے ہیں کہ بس پلک جھپکنے کے برابر، یعنی پلک جھپکنا کتنی تھوڑی دیر میں ہوتا ہے، کلمح البصر. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی دنیا کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے بس ایک لمحہ لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس کن کہنے کی دیر ہے، اور سبحان اللہ فیکون وہ ہو جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. ماشاء اللہ، ہمارا رب. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. اب یہاں پر پھر غور و فکر کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں، کان اور دل یہ ایسی نعمتیں ہیں، کیونکہ کان سے انسان سن سکتا ہے اور آنکھوں سے انسان دیکھ سکتا ہے، اور دل سے انسان بصیرت پیدا کر سکتا ہے، یعنی وہ بصیرت والی نگاہ، یعنی غور و فکر. اور دل اس لیے نہیں ہے کہ وہ اچھل اچھل کر کوئی بیکار کے کاموں میں لگ جائے، بلکہ دل اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ہم تر کریں، زبان سے، ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور دلوں کو مطمئن کریں. اس دل اس لیے دیے گئے ہیں. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ، پیچھے بصیرت کی بات کی گئی ہے، یعنی دل اور آنکھوں سے اور کانوں سے جو کام لینا ہے، تو بصیرت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں، اور جب سنتے ہیں، جب ہم اپنی وہ ساری سکلز جو اللہ تعالی نے ہم کو دی ہیں استعمال میں لاتے ہیں، ان کانوں سے وہ کام لیتے ہیں، یعنی وہ چیز سنتے ہیں، اللہ تعالی کی آیات سنتے ہیں، یا اللہ تعالی کی آیات کے بارے میں سنتے ہیں، تو انشاءاللہ بصیرت پیدا ہوتی ہے. جب ان آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالی نے مناظر ہم کو دیے ہیں، قدرتی مناظر، کہ آسمان میں پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، تو غور و فکر کرو کہ یہ کیسے بغیر کسی سہارے کے اڑ رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالی نے کیسے ان کو پیدا کیا. تو دیکھنا، سننا، یہ سب اسکلز کو جب ہم استعمال میں لائیں گے تو تب یہ ہمارے اندر بصیرت پیدا ہوگی، اور جب سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنے رب کو پہچاننے والے بھی بنیں گے، اپنے رب کی معرفت کا ہم کو احساس ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پرندوں کو دیکھو کہ فضائے آسمانی میں کس طرح سے مسخر کر دیے گئے ہیں، کیسے ان کے، آپ سوچیں کہ کیسے بیلنس، یعنی وہ جو ونگ ہوتے ہیں ان کے، آپ دیکھیں دونوں طرف برابر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی اتنا خوبصورت منظر ہے یہ پرندوں کا. اور آپ دیکھیں کہ جب پرندے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ایک قطار میں جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جب پرندوں کو بنایا ہے، پیدا کیا، تو صرف ان کو پیدا ہی نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کوئی ڈسپلن سکھایا ہے. ہر جاندار ایک ڈسپلن میں زندگی گزار رہا ہے، ہر جاندار، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ انسیکٹس ہوں، چاہے وہ جانور ہوں زمین پر چرنے والے. لیکن ایک انسان ہے جو کہ بس بگڈٹ بھاگا دوڑا چلا جا رہا ہے، کوئی اس کے لیے کوئی راہ متعین نہیں ہے، کوئی اس کا زندگی کا کوئی ایم نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی نصب العین نہیں ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے سارے کام کتنے تتر بتر ہیں، سارے کام کتنے ہمارے یعنی آرگنائزڈ ہونے سے بہت دور ہیں ہم، سمجھے کہ ہم اپنے کاموں کو بس جیسے چاہے ویسے نپٹا دیا، جیسے چاہے ویسے کر دیا. تو یہ پرندوں سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ قوم یومنون، جو ایمان لاتے ہیں. تو خاص طور سے ایمان والوں کے لیے کہا جا رہا ہے، جو یقین رکھتے ہیں، جن کو ایمان ہے ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اور کچھ پرندے تو ایسے ہیں کہ آپ ابھی جانتے ہوں گے، یعنی ماشاءاللہ ابھی ہم کتنے ہسٹری پڑھتے رہتے ہیں اور خبریں پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ پرندے ایسے ہوتے کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک کی سرحد پر چلے جاتے ہیں، اور بیچ میں سمندر ہے اور وہ کہیں بیٹھتے بھی نہیں ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اتنی لمبی اڑان وہ کیسے اڑتے ہوں گے. اور اس لیے علامہ اقبال نے اپنے جو بال جبریل، جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور پھر ان کا جو شاہین ہے، انہوں نے ایک نوجوان کو کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان نوجوان کو کیسے ہونا چاہیے، ہماری ینگ جنریشن کو کیسے ہونا چاہیے، انہوں نے وہ تصور پیش کیا ہے. اور انہوں نے اس کو ہمیشہ شاہین سے تشبیہ دی ہے کہ اس کی جو اڑان ہوتی ہے وہ بہت اونچی ہوتی ہے، کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور ایک اور جو انہوں نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کہ پرندے کس طرح سے آسمانوں میں اڑتے ہیں، کتنی اونچی اڑان اڑتے ہیں. تو اے مسلمان، اے نوجوان، تیرا نشیمن جو ہے، تیری منزل یہ دنیا کے دولت کدے اور دنیا کے محل اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ تیرا تو کچھ اور، تجھے تو کچھ اور ہی کام کرنا ہے، تجھے بہت اونچی اڑان اڑنا ہے. تو لہٰذا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ چیزوں کو خاص طور سے یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، قدرتی مناظر کو اور قدرتی چیزوں کو، کیونکہ جو اہل عرب تھے، خاص طور سے اسپیشلی جو مکہ کے آس پاس کے علاقے کے لوگ تھے، یہ لوگ، ان کے پاس کوئی، یعنی جو سویلائزیشن کا ملمہ نہیں چڑھا تھا، یعنی کوئی نقلی، یا جو آج جس طرح سے ہم جی رہے ہیں نا، کہ آپ دیکھیں کہ ہم آج قدرتی مناظر سے کتنا دور ہیں. ہم جو اصلی درختوں کی ہوائیں ہم کو لیے ہوئے کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، ہم فلیٹ کی زندگی میں گزارا کر رہے ہیں، یا اگر گھر ہے بھی تو اتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہم نے بنا لیے ہیں. زیادہ سے زیادہ گھر کو رینٹ پہ دینے کا جو سسٹم چل نکلا ہے، جو پہلے بڑے بڑے دالان اور صحن ہوتے تھے وہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. پھر قدرتی ہواؤں سے ہم لطف اندوز نہیں ہوتے، بلکہ ہم تو اے سی اور فین کی ہوائیں ہم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے جسم کے ہر حصے میں درد ہے. تو یعنی آرٹیفیشل لائف کے ہم عادی ہو گئے ہیں، جبکہ جو عرب تھے وہ قدرتی زندگی کے عادی تھے. جو یعنی وہ دھوپ میں رہنے والے لوگ، صحرا میں رہنے والے لوگ، وہاں سفر کرنے والے لوگ، تو ان کو جفا کشی کی عادت تھی الحمدللہ. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو صحابہ اکرام نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ جو مل کر کام کیا اور اتنی ٹف لائف گزاری، فاقہ کشی کی، بھوک برداشت کی، صحرا کی دھوپ اور گرمی برداشت کی، لیکن الحمدللہ ہر وقت اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے رہے، جہاد میں ساتھ تھے، ہر جگہ ساتھ تھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان قدرتی چیزوں سے اور یہ آیا سے تم سبق سیکھو. اور اسی لیے جو نوجوان ہیں ہماری قوم کے، چلے نوجوان نہیں بھی ہیں، جو دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. پرندوں کو ہی دیکھ لیں کہ اتنی لمبی لمبی اڑان بھرتے ہیں اور پھر آخر کر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. صبح نکلتے ہیں گھونسلوں سے اور ان کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو رزق ملے گا نہیں ملے گا، لیکن واپس لوٹتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو دانا بھی عطا کر دیتا ہے، ان کو رزق فراہم کر دیتا ہے. تو کتنی بھی مشکلات آئیں زندگی میں، ایک مسلمان کو چاہیے، جو اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو چاہیے کہ وہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے. عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یعنی اگر ہوائیں چلتی ہیں اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان آ بھی رہا ہے تو ایکچولی آپ کو اور اونچے مقام پر پہنچا دے گی، جیسے پرندے اور اونچے مقام پر چلے جاتے ہیں. تو ہماری نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ آج حالت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے حالت اور اس سے ورسٹ حالت اس سے پہلے ہمارے اسلاف پر گزرے ہیں ماشاء اللہ، لیکن وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے کوئی وہ ڈاما ڈول نہیں ہوئے، وہ ڈگمگائے نہیں. تو حکومتیں آتی ہیں حکومتیں جاتی ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بس اپنے ایمان کو بچانا ہے. اور یہ مخالفتیں آئیں گی، باد مخالف چلتی رہے گی، طوفان آئیں گے، لیکن یہ طوفان کیا کریں گے، مسلمانوں کا حوصلہ اور بلند کریں گے، ان کے اندر اور عزم اور حوصلہ پیدا کریں گے. تو لہٰذا الیکشن سے اور یہ الیکشن میں کون جیتے گا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اپنا کام کرتے جانا ہے. آگے کی آیت دیکھیے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں عطا بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ اپنی تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں، آپ سوچیں کہ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہاں پناہ لیتے، جب وہ راستوں سے گزرتے تھے تو غاروں میں اور پہاڑوں میں پناہ لیتے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو غاریں بنائی وہ بھی ایک طرح سے پناہ کا ذریعہ ہے. اور ہم صحابہ کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی. پھر ہم وہ ان بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا بھی ذکر پڑھتے ہیں کہ جب وہ راستے سے گزر رہے تھے اور تیز بارش ہونے لگی تو انہوں نے غار میں پناہ لی، لیکن جیسے انہوں نے غار میں پناہ لی ایک پتھر آ کر اس نے راستہ بند کر دیا غار کا، یعنی اتنا تیز طوفان تھا. تو بہرحال ان لوگوں نے دعائیں کی، اپنے اخلاص کو اس وقت انہوں نے خاص طور سے اس کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ غار سے ان کو نجات دے دی، یعنی پناہ دے، وہاں سے وہ نکل گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں سے آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہمیں دیا، اور اون نکلتا ہے، یہ جانوروں سے بھی اون نکلتا ہے، یعنی کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے جو بال ہوتے ہیں وہ کپڑے بنانے کے کام آتے ہیں، گرمی اور سردی کے کپڑے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کاٹن بنایا جو ہم قدرتی ذرائع سے استعمال کرتے ہیں، اور آپ خود سوچے کہ گرمی کے دنوں میں کاٹن کا لباس کتنا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہمیں لگتا ہے کہ جب انتہائی گرمی ہوتی ہے اور کپڑے بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں تو اس وقت یہ کاٹن ہمیں کتنا سکون ٹھنڈک کا احساس پہنچاتا ہے، اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو پھر یہی لباس جو کہ گرم کپڑے ہمارے ہوتے ہیں کہ جو ہم جانوروں کی کھالوں سے بناتے ہیں یا اون سے بناتے ہیں یا کاٹن سے ہی بناتے ہیں سمجھے، اگر اس کو ہم ڈبل لیئر کر دیں. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہی ہمیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف یہاں پر احساس دلا رہے ہیں ہمیں کہ جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے مکان، ایسے مکان بنائے جس سے تم سفر میں، یعنی یہاں پر خیموں کا ذکر ہے کہ خیمے تم استعمال کرتے ہو یا اپنے آپ کو جس سے محفوظ رکھتے ہو، اور برتنے کی چیزیں، کپڑے ہمارے روزمرہ کے پہننے کے ہمارے کپڑے ہیں یا روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے کام میں آتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے، اور واقعی میں ایک گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، سورہ آراف میں کہ انزلنا علیکم لباس، جیسے ہم نے نازل کیا تمہارے لیے لباس کو، تو آپ دیکھیں کہ وہی بھی اوپر سے آتی ہے اور لباس بھی اوپر سے آیا ہے، اور الگ الگ قسم کے لباس ہیں. اور اس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی کون کون سی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعامات رکھ دیے ہیں، ہمارے لیے فائدے مند چیزیں رکھ دی ہیں، پوشاک رکھی ہے، تو ہم کتنا شکر ادا کریں گے؟ آپ بتائیے کیا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ آج ہم کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ ایک لباس ہی نہیں ہے بلکہ کپڑے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، پردے ہیں، ہمارے روزمرہ کے استعمال کی کئی چیزیں جو ہم یہ اس سے استعمال کرتے ہیں، جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے، تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو لہٰذا انسان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غور کرے، غور و فکر کرے، نعمتوں کے بارے میں سوچے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ پھر جنگ کی پوشاک بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا بھی طریقہ بتا دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو جنگی لباس ہے جس کو ہم زرہ کہتے ہیں یا لوہے کا جو لباس، ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں جب وہ لوگ لڑائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور آپ سوچیں سبحان اللہ کیسے وہ لوگ تھے کہ جیسے ہم صحابہ کرام کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ ان کی جو تلواریں ہوا کرتی تھیں وہ اتنی بھاری ہوتی تھی کہ اگر آج ہم ان تلواروں کو سنبھالنے لگے تو ہم تلوار کو پکڑ ہی نہ سکیں گے، لیکن ماشاء اللہ کیسے وہ لوگ طاقتور لوگ تھے، اور اس وقت وہ کیسا وہ لباس بھی اوپر ان کو پہنے ہوتے تھے، یا وہ سر پر وہ خود پہنے ہوتے تھے، یا ان کے سامنے زرہ لگی ہوتی تھی اتنی بھاری، اور اس کے ساتھ لڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو آج تو الحمد للہ ہم پر یہ مشکلات بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں دیں کہ ایک تو کپڑے اور اون کی وجہ سے ہم مختلف اور خوبصورت ڈریسز ہم پہنتے ہیں، پھر انہی جو چیزیں نکلتی ہیں اس سے ہم خیمے بناتے ہیں جو ہمیں سفر میں بھی کام آتے ہیں، اور لوہے کا لباس، اور اس کے سب سے پہلی جو صنعت گری تھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا ماشاء اللہ، تو وہ سب کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین یعنی ان کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ وہ اس سے لوہے کے لباس بناتے تھے تاکہ وہ جنگوں میں کام آئے ماشاء اللہ۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کا خاص کام یہ تھا کہ وہ لوہے کے لباس خاص طور سے ایسے بناتے تھے جس سے لڑائی میں آسانی ہو اور حفاظت بھی ہو سکے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا اور ہم کو گھر دیے اور گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا ماشاء اللہ۔ واقعی میں لِتَسْكُنُوا سَكَنَ کا لفظ آتا ہے گھر کے لیے، تو واقعی میں جو سکون گھر میں ملتا ہے ہم کو، اور ہم کہتے ہیں جب کہیں بہت دن کے بعد گھر میں واپس آئیں تو کہتے ہیں کہ ہوم سویٹ ہوم، کہ واقعی میں جو اپنا گھر ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہی سا ہو، چاہے اس میں تمام فیسلٹیز نہ بھی ہوں، لیکن اپنا گھر اپنا گھر ہوتا ہے، اور اس میں جو سکون ہے وہ انسان کو کہیں نہیں مل سکتا ماشاء اللہ۔ اور یہ گھر سکون کے ذریعے کب بن سکتے ہیں؟ جب ایک اچھا خاندان اس میں رہتا ہو جس میں ہسبینڈ وائف کے تعلقات اچھے ہوں، والدین کے لیے بچوں کے دل میں ریسپیکٹ ہو، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں ماشاء اللہ۔ پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے پھر اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کفار مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ ساری نعمتوں کو وہ دیکھتے ہیں، اور ان ساری نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کس نے دی؟ کہ انسان کے بس میں تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج انسان نے کتنی ذہنی ترقی کی ماشاء اللہ، کہ آج ہم کیا کیا چیزیں بناتے ہیں ان ساری جو قدرتی چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب یاد دلائی جائے تو ہم اس کا اعتراف کریں اور اس کے شکر گزار بندے بنیں ان شاء اللہ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں ختم ہو جائے گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے کتاب تم پر نازل کر دی ہے اور ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کتاب کی خاصیت آپ دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں ہم کو پڑھنے کو ملا تھا، اور وہ مدنی سورت تھی اور یہ مکی سورت ہے، کہ اللہ کے رسول کو لایا جائے گا، فی کل امت شہید علیہم من انفسہم وجین بک شہید علی ہؤلاء، اور اللہ کے رسول اس ذمہ داری کے احساس سے رو پڑے تھے کہ یعنی آپ کو اتنا بڑا منصب دیا گیا کہ اب آپ کو تمام امتوں کی طرف سے گواہی دینی پڑے گی. اور کیوں دینی پڑے گی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی, اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ساری سچ باتیں نازل فرما دی تھی کہ ہر نبی نے اپنا کام انجام دیا تھا صحیح طریقے سے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا آخر میں کہ آپ گواہی دیں, اور تمام انبیاء کی طرف سے اللہ کے رسول گواہی دیں گے. اور پھر چونکہ ہم امت مسلمہ ہیں تو ہم کو بھی لایا جائے گا, ہم آخری امت ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, کہ اس کتاب میں کیا کیا چیزیں, تِبْيَانًا یعنی عام لوگوں کے لیے, اس میں اس کو کھول کر رکھ دیا گیا ہے, اس میں نشانیاں ہیں, بینات ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں رحمت ہے, اس میں خوشخبری ہے. اب دیکھیں ایک کتاب اور اس کے اتنے سارے فائدے, اور آج ہم کس طرح سے اس کتاب سے منہ موڑتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورے سال بھر میں, کتنے لوگ ہیں جو پورے سال, پچھلا رمضان جب ختم ہوا تھا اور یہ رمضان کے آنے سے پہلے تک, کیا مکمل قرآن پڑھا, یا قرآن کو کبھی کھول کر دیکھا, یا قرآن کی تفسیر کو, اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کی؟ کتنے لوگ ہیں ایسے, آپ بتائیے. بلکہ کتنے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ رمضان میں بھی ان کو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ایسے اقدام سے. تو ان پورا پورا سال گزر جاتا ہے اور ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے, یا قرآن کو پڑھتے نہیں, جاننے کی کوشش نہیں کرتے, جبکہ اس میں کیا کچھ ہے. اس میں تبیانن ہر چیز کا واضح بیان ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں رحمت ہے, اس میں خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. پھر آگے جو آیت آ رہی ہے, یہ آیت اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں, جو کہ عمر ثانی کہلاتے ہیں, انہوں نے خطبے میں شامل کر دیا تھا, کیونکہ یہ آیت کا مطلب اتنا بہترین ہے. اس میں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے روکا گیا ہے, تو اس لیے آج بھی خطبے میں پڑھی جاتی ہے آیت. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقصوا الایمان بعد توکیدہا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے, اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو, اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو, اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. اس آیت کو آپ لوگ غور سے پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں تین باتوں سے منع کیا گیا, اور تین باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کہ عدل کا, احسان کا, رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے لیے کہتا ہے, اور تمہیں منع کرتے فحشا سے, منکر سے, اور بغی سے. منکر ہر وہ کام جس کا انکار کیا گیا جو کہ ناپسندیدہ ہے, اور بغی ظلم و زیادتی یعنی کسی کا حق مار لینا, کسی کا نہ حق قبضہ کر لینا کسی چیز پر, اس کو بغی کہتے ہیں, بغاوت اسی سے نکلا ہے. تو احسان, جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے تو احسان کے ساتھ کریں, جو بھی آپ نیکی کریں گے اس کو احسان کے لیول پر کریں, محسن بن کر کریں. اور عدل یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر حق والے کو اس کا حق دلا دیں, یہ عدل ہوتا ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملت میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے, حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اور وہ ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے, اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی. اے مسلمانوں, تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. یہاں پر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر میں آپ آئے اور آپ کے پاس کچھ گوشت تھا گھر میں. آپ نے پوچھا کہ وہ یعنی گوشت کیا ہوا یا کتنا باہر دے دیا ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ صرف شانہ بچا ہے, باقی سب باہر دے دیا ہے, یعنی باقی سب چلا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کچھ بچ گیا اور صرف شانہ باقی رہا, صرف شانہ نہیں بچا, یعنی جو ہم کھا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں وہ نہیں بچا, وہ ہمیں خود لگ گیا, اور جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا, وہ محفوظ ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آخرت میں جو چیز کام آئے گی, آج دنیا میں جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ چیز کام آئے گی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے بدلے دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ ہو وہ مومن, اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین عمل کے مطابق بخشیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہیں لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کو بہکانے سے شرک کرتے ہیں. اس لیے جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اگر کوئی سورہ نہ ہو بیچ میں, اب بیچ آیت سے پڑھنا چاہ رہے ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, بس کافی ہوگا. لیکن کوئی نئے سورت کا آغاز ہو رہا ہو تو پھر تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ہوگا سوائے سورہ توبہ کے. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتے, بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے, وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے, اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا, اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں, ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے, ہجرت کی, اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا, ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا, اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا, اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے, وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا. اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا, مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. یعنی یہ مکہ والوں ہی کا ذکر ہے کیونکہ وہاں پر قحط سالی ان پر مسلط کر دی گئی تھی. بس اے لوگو, اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ, اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو, تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام, تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے, آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں, اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی, تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا لقب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات میں ایک امت قرار دینا, کہ وہ ایک اکیلے ہی پوری امت کی مانند تھے. کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین, چونکہ اہل مکہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے اور کسی طرح وہ شرک اور بت پرستی سے باز نہیں آ رہے تھے، اور جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے تھے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں آپ ایک امت تھا، یعنی ان کا اکیلے کا مسئلہ ایمان اتنا کافی تھا کہ وہ ایک امت کے برابر ہو سکتا تھا۔ اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب اس سورت کا خاتمہ جس میں اتنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، لیکن ایسی اٹھ کر چل نہیں دینا ہے کہ منہ اٹھایا چل پڑے اور بس دعوت دے دی۔ کوئی اس کے لیے تیاری نہیں، کوئی اس کے لیے علم پختگی نہیں، کوئی اس کے لیے طریقہ کار متعین نہیں کیا، اور کوئی اس کے لیے حکمت عملی اختیار نہیں کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی عجیب طریقے سے کام کرتے ہیں، کہتے کہ بس جو حق باتیں پہنچا دینا ہے، اب اس سے لینا دینا نہیں کہ سامنے والا مانتا ہے نہیں مانتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ادعو، پکارو یا بلاؤ، سبیلی ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظہ، ساتھ حکمت کے اور نصیحت کے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے مجادلہ کرو یا بحث کرو احسن طریقے سے۔ اگر کوئی تمہیں آرگیو کرنا بھی پڑ جائے، لیکن آرگیو بھی کیسی ہو، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہو، جس سے سامنے والا قائل ہو جائے۔ تو ہمیں لوگوں کے سروں کو نہیں جھکانا ہے، ہمیں لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنا ہے، اور اسلام آیا ہی اس لیے تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا۔ اب دیکھیں، تلوار کے زور سے سر تو جھکائے جا سکتے ہیں، لیکن دلوں کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار سے، اور صحابہ کرام نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا، کہ لوگوں کے دلوں کو انہوں نے جیتا، کہ لوگ ان کے ایسے پھر گرویدہ ہو گئے تھے کہ وہ اپنی جان تک دینے کو تیار ہو گئے۔ تو یہاں پر ہمیں دعویٰ کا جو کام کرنا ہے، وہ یہ نہیں کہ یہ بتانا ہے، یہ شو کرنا ہے کہ ہم تم سے بہتر ہیں، ہم بہت اچھے تم خراب ہو، نہیں، بلکہ ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ نہیں، تم بھی بہت اچھے بن سکتے ہو، یہ تم اچھے ہو، لیکن تم اگر اس کو قبول کر لو گے تو تم اور اچھے ہو جاؤ گے۔ تو دعویٰ کے ذریعے سے آپ کو لوگوں کو اس طرح سے ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ آپ کو دلوں تک پہنچنا ہے، دلوں کو تسخیر کرنا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اور پھر بحث برائے بحث ہم کو نہ کرنی پڑے لوگوں سے، بلکہ اصل مقصد کی طرف ہم کو جانا چاہیے کہ سامنے والے کا دل جیتنا ہے، نہ کہ اسے ڈیفیٹ کرنا ہے۔ اور اس لیے مذہبی بحث کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے، کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ تو لہٰذا بحث نہ کرے لوگوں سے۔ اور دوسرا، ایک چھوٹی سی مثال لے کر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارا ٹائم بہت زیادہ ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے ہمارے وقت میں۔ کہ ایک مثال دی گئی تھی کہ دعویٰ کا کام کیسے، آپ حکمت کیسے اختیار کریں گے، اور کیسے آپ لوگوں کو اچھے سے خیر کی طرف بلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پہلے پلان کرنا ہوگا، آپ کو اپنے اندر وہ کوالٹیز، وہ اپنے اندر علم پختگی پیدا کرنی ہوگی، آپ کو اپنے پاس خود وہ لاجکس ڈھونڈنا پڑے گا، وہ منطقی دلائل آپ کو حاصل کرنے پڑیں گے، آپ کو سارے سورسز استعمال کرنا پڑے گا جو آپ دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کمپنی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کمپنی کا جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، جو سیلس مین ہوتا ہے، جو بھی سیل کرنے والا ہوتا ہے، یا جو سیلس انچارج ہوتا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو اپنا پروڈکٹ کھپانا ہے مارکیٹ میں، اس کو اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں ہر حال میں اس کو بیچنا ہے، سیل کرنا ہے۔ اور اس کو اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کتنی ٹریننگ دی جاتی ہے. ایون کمپنیز کے لوگ ایسے ریپرزینٹیٹیو کو باہر ممالک بھیجتے ہیں اپنے خرچے پر, اس کو وہاں سے اسپیشل ٹریننگ دے کر بلواتے ہیں, اس کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. چاہے ان کا پروڈکٹ اچھا ہو یا نہ ہو, لیکن وہ ریپر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جائیں. اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے ٹی وی پر اور ہر جگہ جگہ, اور آپ دیکھیں کہ پھر ہم کیسے گرویدہ ہو جاتے ہیں. ٹی وی پر جو ایڈورٹائز آتے ہیں, سارے بچے ہمارے کس چیز کی گرویدہ ہیں کہ ہاں وہ فلاں جو چیز ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھی تھی ہم نے, وہ والی چیز چاہیے. تو وہ مال ہو سکتا ہے اندر سے اچھا نہ ہو, کیا فیئر اینڈ لولی سے کوئی گورا ہو جاتا ہے بھلا, لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ خریدتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ خریدتے ہیں کہ یہ واقعی میں یہ فیئر کر دے گا. لیکن بھلا یہ رنگ وغیرہ تو یہ تو اللہ کی طرف سے, یہ تو پیدائشی ہوتے ہیں. کسی کی کوئی ایسی کریم آج تک ایجاد نہیں کہ جو گورے کو کالا اور کالے کو گورا کر دے. بہرحال میک اپ الگ چیز ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. تو لیکن آپ دیکھیں ان کا جو پریزنٹ کرنے کا انداز ہوتا ہے, جو ان کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں, جس طرح سے وہ بات کو پیش کرتے ہیں, سامنے لاتے ہیں, اس سے لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ مال بیچتے ہیں اور سیل کرتے ہیں جس میں اوریجنلی یا بیسیکلی وہ کوالٹیز نہیں ہوتی, لیکن وہ کوالٹیز دکھاتے ہیں. یعنی دھوکہ دے کر وہ مال بیچنے, دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی ایسی اصل چیز نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس آج دین اسلام, اصل حقیقت ہمارے پاس ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ دین فطرت ہے, یہ دین حق ہے, یہ سچا دین ہے. ہمارے پاس اصل چیز ہمارے پاس ہے, خالص سونا کہہ سکتے ہیں آپ کو, خالص ڈائمنڈ آپ کہہ سکتے ہیں, اصل ہر جو اصل چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے. لیکن آج ہم اس کو ریپرزینٹ کرنے والے بہت ہی بیکار ہیں. ہم اپنے مسلمان خود اپنے آپ پر غور کر لیں کہ آج کے ہم اس طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے دین کو, چاہے وہ دعوی کا طریقہ ہو, تقریر ہو, یا جو بھی طریقہ کار ہو, یا پھر ہمارا اخلاق اور کردار ہو. آج ہم نے کیا شو کیا اپنے دین اسلام کو, کس طریقے سے پیش کیا. ہمارے پاس کوئی اسکلس نہیں ہوتی اور ہم میدان میں نکل جاتے ہیں دعوی کا کام کرنے کے لیے. تو پہلے وہ اسکلس تو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آپ ایک اچھے ریپرزینٹیٹیو ثابت ہوں. اور ایک دکان سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک دکان ہے حلوائی کی, مٹھائی کی دکان ہے, اور چونکہ وہاں صفائی نہیں ہے اور چونکہ میٹھا ہونے کی وجہ سے مکھیاں آتے رہتے, تو ہم سب جانتے کہ ایسی جگہ مکھیاں اور چیونٹیاں ہوں گے. تو چونکہ اس کی صفائی نہیں ہے اور کھلی پڑی ہے مٹھائیاں, تو وہاں پر مکھیاں بھن بھن آ رہی ہیں. اور ایک اسی کے بازو شاپ ہے اور وہ وینیگر کی شاپ ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وینیگر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بٹر ہوتا ہے, یعنی دیکھا جائے تو وہ میٹھا نہیں ہوتا. کوئی ویسے وینیگر پی نہیں سکتا, کوئی یہ کھا نہیں سکتا. تو وینیگر کی شاپ ہے, لیکن اس کو جو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے وہ دکان میں صفائی ہے, اور اس کو بہت ہی خوبصورت بوٹل میں ریپ کیا گیا ہے, اور اس کو وہاں پر دکان میں جو شاپ ہے اس میں اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے شو بھی کیا گیا ہے, اسٹائل سے رکھا گیا ہے. تو سارا جو رش ہے وہ وینیگر کی شاپ پر ہے, اور جو حلوائی کی دکان ہے اس پر مکھیاں بہن بنا رہی ہیں, وہاں کوئی نہیں ہے. تو کیوں یہ فرق ہے آپ بتائیے. حالانکہ مٹھائیاں تو میٹھی ہوتی ہیں نا, وہ ہر ایک کو پسند ہوتی ہیں, جبکہ وینیگر کسی کو پسند نہیں ہوتا. تو کس وجہ سے ان کا جو پریزنٹ کرنے کا جو انداز ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے, تو لوگ وہی خرید رہے ہیں. تو آج کیوں لوگ ہماری طرف نہیں آتے ہیں, آج کیوں لوگ دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کیا. کیونکہ آج ہم ریپرزینٹیٹیو ہیں اسلام کے, ہم دائی ہیں دین کے, ہم کو دیکھ کر, ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ آئیں گے. تو ہم کیوں نہیں اپنے دین کو صحیح طریقے سے پیش کرتے. آپ دیکھیں کہ جو گندگی ہے یا جتنے پرابلمس ہیں, آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف ایک چھوٹے سے شہر کے لیول پر ہی آپ اپنے محلوں کو دیکھ لیں کہ جو مسلم محلے ہیں, گندگی وہاں پر ابلی پڑ رہی ہے, وہاں کوئی صفائی کا اہتمام نہیں ہے. ہر کوئی بس اپنے گھر کو اندر سے صاف رکھنا چاہتے, باہر گلی میں سارا کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیتے ہیں. نہ کوئی انتظام ہے, نہ کوئی اصول, نہ کوئی ڈسپلن, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. اور صبح اٹھنے کی جو عادت تھی وہ سب مسلمانوں نے ختم کر دی. تو بہرحال جس طرح سے آپ پیش کریں گے دین کو, اس طرح سے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا اور وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے. دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ ٹام اینڈ جیری کی مثال آپ لے لیں, اور یہ مثال بہت ہم لوگوں کے لیے اچھے سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ٹام اینڈ جیری جو کارٹون ہے, کتنا اس کے لوگ گرویدہ ہیں. بچے تو چھوڑیے, بچے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اور بچے اس کے دیوانے ہیں, لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اس کے دیوانے ہیں. اور اتنے پرانے یہ کارٹون ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی اتنے ہی مشہور ہے ہر سرکل میں, ٹام اینڈ جیری. اور حالانکہ وہ جو جیری ہے وہ چوہا ہوتا ہے نا, جیری چوہا ہے, ٹام بلی ہے شاید. تو جیری جو چوہا ہے, اگر ہمارے گھروں میں چوہے آ جائیں, اللہ نہ کرے, تو اگر ہمارے گھر میں چوہے آ جائیں تو کیا ہم پسند کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر اگر چوہے ہو جاتے ہیں تو ہم کتنے اس کے لیے دوائیاں لاتے ہیں گھر میں, کتنے قسم کے ایسے سولوشن ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے ہمارے گھروں کے چوہے چلے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کیا ہوتا ہے وہ ایک پنجرا جیسا ہوتا ہے چوہے کے لیے، اس میں چیز رکھا جاتا ہے تاکہ چوہا آئے اور وہ کھٹکا بند ہو جائے اور وہ چوہا اس میں اٹک جائے. تو ایسی کئی چیزیں ملتی ہیں. پھر وہ ایک آج کل ایک نیا آ رہا ہے جیل آتا ہے کہ چیز رکھ دیا جاتا ہے، کوئی کھانے کی چیز رکھ دی جاتی ہے اس پر جیل ڈال دیا جاتا ہے، جیسی چوہا آتا ہے وہ چوہا اس پر چپک جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتا اور پھر اس کو آخر کر باہر پھینک دیا جاتا ہے. تو گھر میں اگر ہمارے چوہے آ جائے تو کیا ہم پسند کریں گے؟ لیکن آپ دیکھیں وہ جیری کو کتنا خوبصورت، یعنی کیسے بنا، یعنی کیسے اس کو اٹریکٹیو بنا دیا گیا جیری کو، اور بچے کتنے اس کی گرویدہ ہیں کہ اسٹیکرس ملتے ہیں اور بچوں کے کمروں کے دروازوں پر، جو بچوں کے چلڈرنس رومس ہوتے ہیں تو اس کے دروازوں پر آئی لو جیری لکھا ہے. پھر بچوں کے کارپیٹ جیری کے ہیں، بچوں کے پردے جیری کے ہیں، بچوں کے جو بیڈ شیٹس ہیں وہ جیری کے ہیں، ایون جو بیڈ روم سیٹس آ رہے ہیں اس پر بھی ٹام اینڈ جیری بنے ہوئے ہیں اور آئی لو جیری ایسا لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ حالانکہ اصلی حالت میں چوہا ہمارے گھر آ جائے یا گٹر میں سے سیدھا اگر ہمارے گھر کے اندر آ جائے، اللہ نہ کرے، تو ہمیں کتنا گندا لگے گا وہ، اور ہم چاہیں گے کہ جلد از جلد اس چوہے سے نجات ملے ہم کو. لیکن اس کو جیری کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ دیکھیں بری چیز بھی اچھی ہو گئی. تو لوگوں کے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں کہ وہ آپ کو، آپ کی نظروں کو ایسے دھوکے میں ڈال دیں کہ وہ بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں. جو ان کے پاس ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، انہوں نے اس کی اسپیشل ٹریننگ حاصل کی ہے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اور آج ہمارے پاس اوریجنل دین ہے الحمدللہ، جس میں سراسر 101% اس میں سب اچھائی ہیں الحمدللہ. لیکن ہم کیسے ریپرزینٹیٹیو ہیں کہ جو اوریجنل چیز ہے، جو اچھی چیز ہے، اس کو بھی ہم نے صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا. آپ سوچیں کہ ہم کو کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے اندر کتنے سکلز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے اندر تعلیم میں پختگی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دعوی کا کام کر سکیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ خوبی پیدا کرے، اور اللہ تعالی انہیں جو آخر میں فرمائے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے اور احسان ہوتا ہے. تو یہ دو خوبیاں انسان کو کتنا اللہ تعالی سے قریب پہنچا دیتی ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ تقوی اور احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. تو ہم ہر کام میں احسان کے لیول کو ڈھونڈے، ہر کام میں ہم خوبصورت، یعنی اس کام کو اتنا خوبصورت طریقے سے کریں کہ ہم خود بھی خوش ہوں اور سامنے اللہ تعالیٰ، ہمارا رب بھی خوش ہو جائے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے دعویٰ کا کام ہو، اس میں احسان کی روش اختیار کریں کہ انت عابد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ احسان کا لیول ہے. نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا پھر ہمارے ہر کام میں خوبصورتی آ جائے گی انشاءاللہ، ہمارے ہر کام میں پختگی آ جائے گی اور ہمارا ہر کام بہت خوبصورت طریقے سے ہم اس کو ریپرزینٹ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو لے گئے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. سورہ بنی اسرائیل، اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، دونوں نام سے یہ مشہور ہے. چونکہ اس کا نام بنی اسرائیل اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کی ہسٹری اس میں بتائی گئی ہے، اور اسراء اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اسراء کا لفظ آیا ہے. اسراء سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور یہاں پر پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ سبحان تعالیٰ جو لے گئے رات اپنے ایک بندے کو. تو اسراء رات کو کہتے ہیں، یہ رات کے سفر کو یا رات کو کہتے ہیں، دور کی مسجد کی طرف. اقصى الذی، تو مسجد اقصا کی جانب، تو مسجد حرام سے مسجد اقصا کی جانب جو سفر ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور سبحان الذی کی شروع، یعنی جو شروعات ہو رہی ہے سورے کی، وہ سبحان الذی سے شروع ہو رہی ہے. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ایک نئی بات ہے جو ان نیچرل ہے، یعنی جو عام نہیں ہو سکتی، بلکہ کچھ خاص بات ہے. کیونکہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو صرف اگر مسجد حرام سے مسجد اقصا لے جانا ہوتا تو وہ تو اللہ کے رسول سفر طے کر کے کر لیتے تھے. بہت سارے لوگ، خود مشرکین مکہ کا جو قافلہ تھا وہ بھی اس دوران میں بیت المقدس کی طرف گیا تھا. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ویسے عام طور پر جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ اس سفر کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا، اور یہ اصل میں ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے تھے جن لوگوں نے اسلام میں بہت سارے تبدیلیاں کر دی اور اس کے عقائد کو بگاڑ دیا، اور خود ساختہ دعویٰ کرنے لگے اور انہوں نے اسراء اور معراج کے واقعے کا انکار کر دیا. اور بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو اللہ کے رسول سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر اور بھی اس زمانے کے معجزات ہیں، ان کا انہوں نے انکار کیا، جیسے جنوں کا انکار کیا اور سحر کا انکار کیا، پھر اسراء اور معراج کا انکار کیا اور کہا کہ، اور اسی بنا پر انہوں نے حدیث کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ان نیچرل چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر سبحان الذی کا لفظ ہی یہ بات شو کر رہا ہے کہ یہ واقعہ کوئی خاص واقعہ تھا. اور اس میں اصل میں بنی اسرائیل کی ہسٹری بتائی گئی ہے. اور کیوں بتائی گئی؟ کیونکہ مسلمانوں کو اب جو الحمدللہ عہدہ دیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو اب جو منصب پر فائز کیا جا رہا تھا، تو مسلمان جان لیں کہ وہ قومیں جو کہ عروج اور زوال کا شکار ہوتی ہیں، تو وہ کیا کازز ہیں، وہ کیا مسائل ہیں، وہ کیا فتنے ہیں جس کی بنا پر قوموں کو عروج کے بعد زوال ہوتا ہے. تو اس میں بنی اسرائیل کی ہسٹری بتائی گئی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ سورہ اگر دیکھا جائے تو اس کی تو ایکچوئل جو ہے دیکھا جائے تو ڈیٹیل میں تفسیر ہونا چاہیے. ہم بہت ہی مختصراً گزریں گے اور پہلے ہی ہمارا ٹائم دوسرے اس میں سورے میں بھی چلا گیا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کی ہے، مسلمانوں کے بھی بارے میں بتایا ہے، اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ایک آنر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جبریل امین کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، کہ جب یہ واقعہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ جس پر ہمارا یقین اور ایمان لانا ضروری ہے، جس کو منکرین حدیث نہیں مانتے ہیں اور وہ ہزاروں دلائل دیتے ہیں، تو ہمیں ان کی دلائل کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے سامنے قرآن ہے اور ہمارے سامنے حدیث ہے اور ہمارے لیے کافی الحمدللہ، اور ہمارا اس پر ایز اٹ از ایمان ہے، جیسے کہ یہ واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر بلایا. جیسے ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر بلایا اور وہ وہاں پر ابھی موجود ہیں اور دوبارہ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا اور پھر وہ اللہ کے رسول کی شریعت کو فالو کریں گے اور پھر قدرتی موت ہوگی ان کی. تو اسی طرح سے ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کے جسم کے ساتھ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، آپ کو وہ نشانیاں دکھائیں جو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں وہ نشانی آپ کو. تو اب دیکھیں جو زمینی سفر تھا اسراء، یعنی اگر ہم اس کو، جو لوگ اس کو معجزہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو جو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر تو ہر کوئی کر رہا تھا، وہ تو مشرکین بھی کر رہے تھے، تو وہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. اصل بات تو یہ تھی کہ آپ کو اسپیشل بلایا گیا، ایک رات میں آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصا کا سفر کیا، پھر مسجد اقصا سے آپ آسمانوں پر گئے. تو جو زمینی سفر، یعنی جو مسجد حرام سے مسجد اقصا کے سفر کا ذکر یہاں پر ہے، اسرا کا ذکر یہاں پر ہے، اور جو معراج کا واقعہ ہے وہ ہم کو انشاءاللہ سورہ نجم میں ملے گا. انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے آخر میں تو سورہ نجم میں وہ معراج کا واقعہ بھی ہم پڑھیں گے. لیکن چند، یعنی یہاں شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو احادیث ہم کو ملتی ہیں، اور ایک نہیں کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں، اور آپ کو یہ صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی ملے گی، ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور تمام حدیثوں کا جو نچوڑ ہے وہ ہمیں جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، آپ کو وہاں سے اٹھایا گیا اور بیت اللہ کے پاس لایا گیا. آپ کو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، یا آپ کے اندر جو ایک جو حصہ ہوتا ہے جس میں شیطان بہکا سکتا ہے اس کو نکال دیا گیا، اور پھر جبریل امین آپ کو ایک ایسی سواری آپ لے کر آئے تھے، براق جس کو کہتے ہیں، براق برق سے نکلا ہے، برق سے نکلا ہے، برق ہم جانتے ہیں کہ بجلی کو کہا جاتا ہے، تو براق اس لیے اس کو کہا گیا کہ اس کے جو سفر کی رفتار تھی، جو اس کی سپیڈ تھی، وہ ایکچولی بجلی سے زیادہ تیز تھی، یعنی حد نگاہ تک اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی اگر جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے سمجھے تو وہاں اس کا قدم پڑتا تھا اس سواری کا. تو بہرحال وہ براق سواری پر آپ کو سوار کیا گیا، آپ کو وہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس لایا گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بارکنا حولہ، یعنی اس زمین کو ہم نے برکت دی تھی. تو یہ جو فلسطین اور شام کی جو سرزمین ہے اس کو ارض مقدس کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکیزہ زمین کہلاتی ہے، برکت والی زمین کہلاتی ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا ہے، یعنی یہاں پر کثرت سے انبیاء ہے اور انبیاء وہاں دفن بھی ہوئے، اس لیے اس کو برکت والی زمین کہتے ہیں. تو جس زمین کو ہم نے برکت دی تھی، اس کے ماحول کو ہم نے روشن کیا تھا تاکہ ہم اپنی آیتیں دکھائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں پر آپ نے سواری کو باندھا اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور تمام انبیاء کی آپ نے وہاں پر امامت کروائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. اس کے بعد آپ کو جبریل امین آسمانوں پر لے کر چلے، اور پہلے آسمان پر پہنچے تو کہا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کہ کون ہے، تو کہا گیا کہ جبریل ہیں. کہا آپ کے ساتھ کون ہے، کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ پوچھا گیا کہ لائے گئے ہیں یا بلوائے گئے ہیں، تو کہا کہ بلوائے گئے ہیں، اور پھر دروازہ کھولا گیا. یعنی آپ دیکھیں پروٹوکول آسمان والوں کا کہ وہ کسی کا نام سن کر انہوں نے دروازہ نہیں کھول دیا، بلکہ پوچھا کہ کون ہے اور کس طرح سے کیوں آئے ہیں. پھر وہاں پر ہمیں حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یعنی جو صحیح حدیث ہے اس سے یہ نہیں معلوم کہ پہلے آسمان پر کون، دوسرے پر کون، بس اتنا پتہ چلتا کہ آپ نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور جو کہ یعنی ہم تمام سب کے یعنی ان کو والد کہا جاتا ہے، ہم تمام انہی کی ذریعت سے، آدم علیہ السلام کی ذریعت سے. اس کے بعد اللہ کے رسول اس نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ہارون علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام کو دیکھا آپ نے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ وہ بہت زیادہ مجھ سے مشابہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ابراہیم علیہ السلام میں ملتی تھی ماشاءاللہ، کیونکہ انہی کی ذریت سے تھے نا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے. اور وہ وہاں پر جو آسمانوں پر کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اور بیت العزت بھی کہا جاتا ہے، وہ اسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. اور پھر انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا کہ اہلن و سہلن، السلام علیکم، یعنی سلام بھی ہوا وہاں پر، اور پیارے بیٹے اور پیارے نبی کا لفظ ہم کو ملتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے پیارے بیٹے اور پیارے نبی کا لفظ استعمال کیا، باقی انبیاء نے پیارے نبی اور پیارے بھائی کا لفظ استعمال کیا. بہرحال اور یہ واقعہ کب پیش آیا تھا اس کے بارے میں ہم یعنی ایگزیکٹ نہیں ہیں. بہت سارے لوگ جو شب معراج مناتے ہیں تو اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اصل میں، اور شب معراج منانے کا کوئی اللہ کے رسول نے ہمیں کہا بھی نہیں ہے. یہ جو معراج کا واقعہ تھا اس کے بارے میں، اور اسی لیے ہو سکتا ہے اختلاف ہو، اس کی ڈیٹ کو محفوظ نہیں رکھا گیا. بس یہ واقعہ پیش آیا تھا لیکن ہجرت سے پہلے پیش آیا اور سفر طائف کے بعد پیش آیا. یعنی زیادہ سے زیادہ جو اوتھینٹسٹی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ طائف سے واپس آنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ہجرت مدینہ سے پہلے پیش آیا تھا، یعنی ان دونوں کے درمیان پیش آیا. تو بہرحال یہ جو اسراء اور معراج کا جو واقعہ تھا یہ دراصل ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ان کو اسپیشل اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تاکہ ان کو عین الیقین کی کیفیت حاصل ہو جائے، کیونکہ جس کام کو وہ کر رہے ہیں ظاہر سی بات اس کے لیے ان کو یقین چاہیے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، ان کو کوہ طور پر بلایا گیا، اور ایسے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نشانیاں دکھائی جس کی وجہ سے وہ اپنی دعوت کے کام میں فوراً بہت زیادہ ڈٹے رہے اور جڑے رہے، اور کوئی مشکل ان کو پھر اس میں مشکل نہ لگے. اور یہی معراج کا واقعہ ہے جب ہم مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی تھی، پانچ وقت کی نماز، جو کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھی لیکن اس کو 5 کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، لہٰذا میں یہ 5 نمازوں کا اجر 50 کے برابر ہی دوں گا ماشاءاللہ. اور یہ نمازیں کم کروائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ کتنے وہ یعنی تجربے کار تھے نا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے واسطہ ان کو پڑھ چکا تھا، تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ واپس جاؤ اور اس کو کم کراؤ، تو وہ 50 کو کرتے کرتے 5 ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں 50 کے برابر اس کا اجر دوں گا. آئیے دیکھتے ہیں پھر آگے. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. آخر کا جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے, لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے, اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یہاں پر بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے, اور ان احسنتم احسنتم اگر تم اچھا کرو گے تو لانفسکم اپنے ہی بھلائی کے لیے کرو گے, وہ ان اسأتم اگر تم کچھ برا کرو گے تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے اپنی ذات کے لیے برا ثابت ہوگا. دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی ہسٹری سے مسلمانوں کی ہسٹری بھی جڑی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو برائیاں بنی اسرائیل میں عام ہوئی تھیں آج وہ سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کی ہسٹری ہمیں کیوں بیان کی ہے, قرآن میں کیوں اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں, کیونکہ یہ قوموں سے ہی ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے محفوظ رکھیں اور بچائیں جو کہ پہلی قوموں میں ڈرائی تھیں. تو یہاں پر بنی اسرائیل کا دو دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دفعہ تمہیں بہت عروج حاصل ہوگا لیکن پھر تم ڈیفیٹ کیے جاؤ گے, تم مارے جاؤ گے. اور اس کے بعد کا جو ذکر ہے مفسرین کی اس میں مختلف آرا ہیں, اور یہ جو دو دفعہ کا ذکر ہے اس کے بارے میں تمام ہی مفسرین تقریباً لکھتے ہیں کہ جو پہلا ان کا جو دور تھا بنی اسرائیل کا, کہ ان کے جب یوشے بن نون نے اس زمین کو فتح کیا تھا, آپ جانتے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ 40 سال تک وادی تیم میں بھٹکتے رہے, اور چونکہ ان کی غفلت سستی اور کاہلی کی بنا پر ان لوگوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا, تو 40 سال تک وہیں بھٹکتے رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جو یوشے بن نون تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور بعد میں نبی بھی بنے, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نئی نسل یہاں پر جو نئی نسل اب پیدا ہو گئی تھی, اور وہ جفا کش تھی, وہ میدان میں گھومتے گھومتے ان کے اندر جفا کشی اور محنت الحمدللہ پیدا ہو گئی تھی. تو ان لوگوں نے پھر ان اپنے زمین جن لوگوں نے ان کی زمین ہتھیالی تھی ان سے جا کر جنگ کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زمین واپس کر دی. تو یہ ان کا اچھا دور تھا, لیکن اس وقت پر ان کی سلطنت کیا ہوئی, بعد میں دو ٹکڑے بن گئے, ایک یہودا اور ایک بنی اسرائیل. ایک اسرائیل یہ دو انہوں نے سلطنتیں بنا لی, اور اس سے پہلے وہ کیا کر چکے تھے کہ 12 اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ایک حکومت کرو, لیکن ان لوگوں نے 12 چشمے جو کہا تھا 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی تھی, یعنی 12 الگ الگ قبیلوں کی سرداریاں بنا لی تھی. تو ہمیشہ سے یہ کیا ہوا کہ یہ لوگ آپس میں ہی بڑھتے چلے گئے, آپس میں ہی دشمن بنتے چلے گئے. تو جب بڑے لیول پر جب ان کی دو سلطنتیں ہو گئی, ایک یہودا کے نام سے اور ایک اسرائیل کے نام سے, دونوں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگے, حالانکہ دونوں بنی اسرائیل ہی تھے. اب اس وقت پھر کیا ہوا کہ ان کے اوپر بخت نظر, پہلے انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا, یا ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے دوسرے بادشاہوں کو اپنے ساتھ ملایا, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا. نبوکدنیظر بھی کہا جاتا ہے اس کا نام, لیکن اردو میں بخت نظر کہتے ہیں اس کو. تو بخت نظر نے بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قیدی بنایا. اور یہ سب کیوں ہوا تھا؟ ان کے اندر سے جو اخلاقیات تھی وہ ختم ہو گئی تھی, یعنی انہوں نے جو اپنا اصل مقصد تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور دنیا کا پیشوا اور امام بنایا تھا, اور ان کے اندر کثرت سے انبیاء آتے گئے, اور ان کے انبیاء ان کو کہتے رہے. یرمیا نبی کا ہم کو ذکر ملتا ہے اس وقت, اور بہت سے انبیاء کا ذکر ملتا ہے جو ان کو سمجھاتے تھے لیکن انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی, اور کھلم کھلے نبیوں کو قتل کرنے لگے. جادو عام ہو گیا تھا, کرپشن عام تھا, اور نیشنلزم ان کے اندر عام ہو گیا تھا. جیسے میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ یہودا اور اسرائیل, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, کہیں گے اس کو کہ اپنے بس علاقوں کا وطن پرستی, کہ تم جیسے کہ اسٹیٹس کا وہ ان کے اندر زیادہ پیدا ہو گیا تھا کہ تم فلاں علاقے کے ہو تو ہم فلاں علاقے کے ہیں, تم فلسطینی ہو ہم شامی ہیں, تم عراقی ہو ہم ایرانی ہیں, اس طرح سے. جیسے آج ہم مسلمانوں میں بھی خود پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ایک امت کے نام سے نہیں پہچانے جاتے. اگر ہم امت مسلمہ ہیں تو کتنی اچھی بات ہے نا, ہماری آئیڈینٹیٹی امت مسلمہ کی حیثیت سے ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, اچھا آپ کہاں کے, حیدرآباد کے, آپ کہاں کے ہیں, ممبئی کے, یعنی ہم علاقوں سے پہچاننے لگتے ہیں ایک دوسرے کو. تو علاقے اسلام میں علاقوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اسلام میں جو یونٹی ہے جو یکجہتی ہے وہ اسلام کی بنا پر ہے, ایک امت مسلمہ کی بنا پر, کہ آپ امت مسلمہ ہیں, ایک نبی کی امت ہے. تو وہ امت کے حساب سے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے بلکہ جگہ کے حساب سے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. آپس میں بٹ گئے تھے, ایک ریاست یہودا ہو گئی تھی اور ایک ریاست اسرائیل بن گئی تھی. تو پہلے آپس میں ایک دوسرے پر حملے کیے, پھر بخت نصر نے ان کے پر حملہ کیا, 6 لاکھ لوگوں کو غلام بنا کر لے جائے گئے. آپ سوچے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو غلام بنایا گیا. اس کے بعد پھر ان کا یعنی جو جن لوگوں کو غلام بنایا گیا تھا اس میں عزیر علیہ السلام بھی تھے جو بچے تھے, اور ان کو تورات زبانی یاد تھی، تو کہا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے حافظے کی مدد سے دوبارہ پھر تورات کو لکھا، اور بعد میں پھر یہ وہاں سے جب رہا ہوئے، یعنی ان قیدیوں کو جب رہا کیا گیا، تو واپس انہوں نے پھر اس کی بنیاد رکھی اچھائی کی، اور اپنے تورات کی تعلیم کی مدد سے، تو انہوں نے تورات کو اپنے حافظے کی مدد سے یاد کیا، لوگوں کو سکھایا اس کو، پھر دھیرے دھیرے ان کا پھر عروج شروع ہوا. لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کے اندر پھر اس کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا. اب دوسری برائیاں ان کے اندر زیادہ عام ہو گئی تھی، فحاشی عام تھی، جادو، زنا، اور یعنی جو اخلاق اور کردار کو ختم کر دینے والی برائیاں تھیں وہ عام تھیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اس میں بابل کا قصہ، کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جو جادو سکھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور آزمائش ہے. اور وہ کیا جادو سیکھنا چاہتے تھے؟ کہ دو میاں بیوی میں جدائی ڈال دے. استغفر اللہ، نہیں کسی قوم کا بگاڑ اس انتہا کو پہنچ جائے کہ وہ دو میاں بیوی میں جدائی ڈال کر کسی دوسری کی بیوی پر نظر رکھے. اس سے بڑھ کر بگاڑ کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی جو اخلاقی حرکت تھی اتنی گئی گزری ہو گئی تھی. تو فحاشی عام ہو گئی تھی، جادو عام ہو گیا تھا، زنا عام ہو گیا تھا. اب اس وقت دوسرا حملہ پھر کس کی طرف سے؟ وہ گریک رومنز جو تھے انہوں نے حملہ کیا، ٹیٹس نے حملہ کیا. اس کو کیتوس بھی کہا جاتا ہے میرے خیال سے ان کی زبان میں. تو ٹیٹس نے حملہ کیا، اور ان کی کہا جاتا ہے کہ اس قدر پھر تہذیب اور تمدن کا تک خاتمہ کر دیا گیا، قتل عام ہوا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا گیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بالکل اس کی دیواریں مسمار کر دی گئیں، اس کو پیوند خاک کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ذکر کیا ہے کہ دو دفعہ تم عروج حاصل کرو گی اور پھر زوال آئے گا تمہارے اوپر، اور اگر پھر تم اس کے بعد پلٹے، یعنی اب جب پلٹے تو پھر تمہاری طرف پلٹا جائے گا. تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا، یعنی اس سے مراد وہ تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی. اور اس کا تاریخی پس منظر ابھی ہم مختصرا دیکھ چکے ہیں کہ جو قومیں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتی ہیں کھلم کھلا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوسری قوموں کا غلام بنا دیتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ان کا وہ تھا کہ ان کے اوپر اس طرح سے پھر مصیبتیں آئیں، اور یہ لوگ دراصل شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. دوسری قوموں کو دیکھ کر ان کے اندر اتنی اخلاقی گراوٹ پیدا ہو گئی تھی کہ دوسری قوموں کی دیوی دیوتاؤں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے لیے بھی دیوی دیوتا بنا لیے تھے، اور جبکہ یہ قوم کون تھی؟ مسلمان قوم تھی. تو لہٰذا پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو بھیجا جو کہ بہت طاقتور اور بہت زور آور تھے، اور انہوں نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو غلام بنایا. پھر دوسری بار ان پر حملہ ہوا جو ٹیٹس نے حملہ کیا، اور یہاں پر بنی اسرائیل کے ایکچولی مختصراً عروج و زوال کی داستان سنائی جا رہی ہے تاکہ ہم مسلمان ہوش و حواس سے کام لیں. اب یہاں پر پھر حال کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اسی سطح کا اعادہ کریں گے. یعنی اب جب تم ہمارا رسول تمہارے پاس یہ صاف حقیقت لے کر آ گیا ہے، ایک صاف واضح پیغام لے کر تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، تو تم کو اس کی بات ماننی ہوگی. تو اے بنی اسرائیل، اگر تم نے اب بھی اسلام قبول نہیں کیا اور تم وہی اپنی پرانی روش پر قائم رہے کہ وہی آپس میں لڑائیاں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، فتنے اور لوگوں کو غلط راہ پر ڈالنا، بہکانا لوگوں کو، اور یہ کام کیا یہود نے، ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں ہمیشہ سے انہوں نے یہی کام کیا. جو تین قبیلے وہاں پر آباد تھے، وہ تینوں قبیلوں کا کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی، بعض اوقات کھلم کھلا دشمنی کی اور بعض اوقات پیٹ پیچھے کی. آپ جانتے ہوں گے کہ جو بنو قینقاع تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی اور اسلام کا پھلنا پھولنا. تو جیسے اللہ کے رسول ہجرت کر کے تھوڑے ہی دن کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ پورے بازار پر ان کا قبضہ تھا، سنار تھے یہ لوگ، اصل میں بنو قینقاع جو تھے وہ سنار تھے، اور بہت یعنی ہولڈ تھا ان کا بازار پر. کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان عورت وہاں پر گئی، تو انہوں نے اس مسلمان عورت کے ساتھ کیا کہ اس کا جو چادر تھی پیچھے سے اس پر کیل ٹھوک دیا. جیسی وہ عورت اٹھی تو اس کی وہ چادر گر گئی، تو اس عورت نے شور مچایا، تو تمام مسلمان پھر آ گئے اور پھر آپس میں وہاں لڑائی جھگڑا ہو گیا. تو وہاں پر ان لوگوں نے کیا دھمکی دی مسلمانوں کو کہ اچھا اصل تو اگر آنا ہی ہے تمہیں تو میدان جنگ میں آؤ، اور یعنی ان کو اس طرح سے تانا دیا اور مسلمانوں پر طنز کیا، اور ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اتنا بڑا کھل کر انہوں نے دھمکی دی. تو تب اللہ کے رسول ان کے خلاف پھر محاذہ کی اور ان کو پھر ڈیفیٹ کر دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ صرف زبان کے تھے، یعنی ہم جانتے کہ زبان سے بول سکتے تھے، ان کے اندر کوئی بہادری نہیں تھی، ہمیشہ سے جنگ سے دل جی چراتے رہے ہیں، ہمیشہ سے یہ جان دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اگر ان کو دیکھو گے تو یہ تم ان کو ہزار برس بھی جینے کا حریص پاؤ تو کم ہے، یہ تو اور زیادہ جینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے ان کو. تو بہرحال پھر بنو قینوقا کو وہاں پر ڈیفیٹ کر دیا گیا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. اس کے بعد بنو نذیر وہاں پر تھے اور ایک اور قبیلہ. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے اتنی سازشیں کی اور اتنی فتنہ پردازیاں کی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب اگر تم نے کچھ کیا تو پھر تم دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا حال ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حال کیا گیا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو غزوہ خیبر ہوا اور اس سے پہلے جو آخری قبیلہ تھا جس نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو اس طرح سے دھوکہ دیا کہ مسلمانوں کی جان کے دشمن بن گئے اور مسلمانوں کے دشمن کے دوست بن گئے، جبکہ ان سے معاہدہ ہو چکا تھا. تو تب اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ جنگ کی بنو نذیر جو قبیلہ تھا ان سے، اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. پھر ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا گیا. لیکن اس کے بعد جب یہ خیبر میں جب جمع ہو گئے تو یہودی وہاں سے رہ کر پھر فتنہ پیدا کر رہے تھے، تب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا. تو لہٰذا عرب سے ہی ان کا خاتمہ کر دیا گیا، یعنی عرب کے جو آس پاس کے علاقے تھے اسپیشلی مکہ مدینہ کا جو علاقہ تھا وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اور پھر وہ وہاں سے کہیں اور جا کر آباد ہوئے. تو یہ یہودیوں کی ہسٹری رہی ہے کہ جہاں بھی رہیں گے فتنہ پیدا کریں گے، جہاں بھی رہیں گے لوگوں کو لڑواتے رہیں گے اور جھگڑا لوگوں میں فساد ڈلواتے رہیں گے، یہ ان کا ہمیشہ سے رول رہا ہے. آیت نمبر 9 دیکھیے، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اقوام یہاں پر اقوام کا لفظ ہے قرآن کے لیے، اقوام قائم سے ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ قائم قرآن قائم رکھنے والا بھی ہے، یعنی جب آپ قرآن کو فالو کرتے ہیں تو یہ آپ کو اسٹریٹ رکھے گا، آپ کو جھکنے نہیں دے گا، آپ کو گرنے نہیں دے گا، تو یہ آپ کو سنبھالنے والا بن جائے گا، یہ آپ کو اسٹریٹ رکھے گا، آپ کو سیدھے سچی راہ پر رکھے گا الحمدللہ. تو قرآن کی یہ خاص کوالٹی ہے، قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ آپ کو صراط مستقیم پر رکھتا ہے، وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا، وہ آپ کو ڈاوڈول نہیں ہونے دیتا. جو لوگ بھی قرآن کو تھامتے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی رسی کہا گیا ہے کہ یہ مضبوط رسی ہے، جس نے اس کا سہارا تھام لیا اس نے مضبوط کڑا اور مضبوط سہارا تھام لیا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، جو کبھی چھوٹنے والا نہیں، اس کو اقوام کہا گیا ہے. اس کی اور بہت ساری کوالٹیز ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آیہ نمبر 11، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اتنا تھوڑ دلا ہے اور اتنا جلد باز واقع ہوا ہے، ہر چیز کو جلدی چاہتا ہے اور آجیلا دنیا سے بھی ہے کہ وہ صرف دنیا مانگتا ہے، کیونکہ آخرت اس سے پوشیدہ ہے نا، آخرت بعد میں آنے والی ہے، اس کی نظر سے اوجھل ہے، تو لہٰذا وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا بلکہ وہ دنیا کی فکر کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت پر نظر رکھے نہ کہ دنیا کے معاملات پر. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھ دیا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تمام وہ آیت آئی ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہر آیت پر اگر ہم دیکھیں تو ہم ہر آیت پر آدھا گھنٹہ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے لازم کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے، طائرہ ہو یعنی اس سے مراد یہاں پر اس کی زندگی میں جو کچھ اس ہونا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو کفار مکہ تھے یا جو عرب لوگ تھے وہ پرندوں سے شگون لیا کرتے تھے، اور فال نکالا کرتے تھے. ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تو پرندوں کو اڑاتے تھے, یا وہ کاہن اور عراف کے پاس جاتے, وہ پرندے کو اڑاتا, اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو وہ کام کر لیتے تھے, سمجھتے کہ کام ہمارے لیے اچھا ہے, اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو سمجھتے کہ اب ہمارے لیے بدشگونی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس لیے قرآن میں طائرہ کا لفظ شگون کے لیے استعمال ہوا ہے. تو چونکہ ہو سکتا ہے کفار مکہ اللہ کے رسول پر الزامات لگاتے کہ آپ کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آئیں, یا آپ آئے تو اس وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں, یا مدینہ میں جو منافقین تھے وہ کہہ رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہر انسان کا جو شگون ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے دن وہ اس کو بالکل کھلا ہوا پائے گا کہ لوگ پڑھو اپنا نام عمل, تم خود کافی ہو آج تمہارے نام عمل کے لیے, پڑھنے کے لیے اور حساب لینے کے لیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کا نام اعمال یا اس کا جو شگون ہے خود اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے, تو ہم دوسروں کو کیسے منحوس قرار دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے کہ ان کے قدم منحوس ہے, ان کے قدم سبز ہیں, یا فلاں کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا, اور ہم کہتے کہ بلی راستہ کاٹ گئی, یا کوا کائیں کائیں کر رہا ہے, یا پھر کہتے ہیں کہ اچھا آج پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا کہ ہر کام الٹے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ تو ہم نے تمہارے گلے میں لٹکا رکھا ہے, تو تم نے آئینہ ہی دیکھا ہوگا تبھی سارے کام الٹے ہو رہے ہیں. کہ انسان جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے, تو دوسروں سے یہ لینا کہ ان کے قدم منحوس ہیں, کسی بیوہ عورت کو برا جاننا, یا کسی کے اگر کوئی جس کسی کے آنے کی وجہ سے کوئی بری اگر خبر آ گئی تو اس کو منحوس کہنا, یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے تو اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور کل قیامت کے دن وہ نشر کیا ہوا پائے گا, منشورہ, اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا نام عمل, آج تو خود کافی اپنا حساب کتاب لگانے کے لیے. تو وہ کون سی کتاب ہوگی جس کو انسان خود پڑھنا نہیں چاہے گا؟ وہ اپنی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی, ہمارے خود کے اعمال ہوں گے جس کو انسان پڑھنا نہیں چاہے گا. اور آپ سوچ لیں کہ ایک دن ہم سب کو, مجھے اور آپ کو اپنی وہ کتاب پڑھنا ہے, تو ہم وہ کتاب جسے ہم خود لکھ رہے ہیں وہ ہم خود پڑھیں گے, اور ہم پڑھنا نہیں چاہیں گے, کیسا معاملہ ہے نا, آپ خود سوچیں. تو پھر ہم کو اس کتاب کیسے لکھنی چاہیے, اور ہمارے اس کتاب میں کیا ہونا چاہیے, کون سے عمل ہونے چاہیے, ہم خود سوچنے غور و فکر کریں, ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راستہ بھی اسی کے اپنے لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے پیغامبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں, تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے تو وہاں کے مترفیہ خوشحال لوگوں کو, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے فیشن عام ہوتا ہے, جن کو دیکھ کر لوگ فالو کرتے ہیں, ان کے فیشن کو, ان کے ٹرینڈ کو, ان کے سٹائل کو فالو کرتے ہیں. یہ ایلیٹ کلاس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, یا عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے فیشن عام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگے, کیونکہ پھر ایسے لوگ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں. جو تھا نا خوب وہی خوب تر ہوا. آج آپ دیکھیں کہ آج ہم مسلمانوں کے لیڈرز بھی کون ہیں, ہیرو ماڈلز کون ہیں, کس کو آج ہمارے بچوں نے رول ماڈلز بنایا ہوا ہے, بچوں نے کہ بڑوں نے بھی, کرکٹرز, فٹ بال پلیئرز, فلم کے ہیروز, یا اور بھی اس طرح کے کئی اور لوگ. تو کیا یہ ہم کو بچانے کے لیے آئیں گے؟ تو یہ ایکچولی ایسے لوگ جب یعنی رول ماڈلز بن جائیں, ایسے لوگ ہیروز بن جائیں, تو پھر وہ ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے. کہ خوشحال لوگوں کو پھر حکم دے دے کہ وہ نافرمانیاں کرنے لگے, اور پھر ایسے لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پھر ہم ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. آیت نمبر 18, من کان یرید العاجلۃ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. بہت ہی بہترین آیات ہیں. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں, جو کچھ بھی اسے دینا چاہیں, پھر اس کے مقصوم یعنی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس سے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسے کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے, اور ہو وہ مومن, تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی. ان کو بھی اور ان کے بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں, اور یہ آپ کے رب کا عطیہ ہے, اور آپ کے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کوئی دنیا کا خواہش مند ہوتا ہے اسے ہم دنیا دے دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ صرف دنیا مانگتا ہے اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے، لیکن آخرت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. کتنا گھاٹے کا سودا ہے نا، آپ سوچیں کتنا نقصان دہ سودا ہے. اور جو کوئی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی دنیا اتنی ملتی ہے جتنی دنیا اس کے لیے رکھی ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو کون فائدے میں رہا اور کون نقصان میں رہا؟ اور یہ عاجلہ اجلت سے ہے، جو جلدی مل جانے والی چیز. تو دنیا کیا ہے ایکچولی؟ یہ اجلت سے جلدی ملنے والی چیز ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے. آج یہ دنیا کی رنگینیاں، اس کی رونقیں آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں، لہٰذا ہم اسی کے لیے فکر کرتے ہیں، اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. اور جو آخرت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو غیب میں ہے، جو ہمارے سامنے نظر نہیں آتی ہے، اور جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں. تو انسان اتنا جلد باز اور اتنا اجلت پسند واقع ہوا ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے چاہتے، وہ آخرت کا نہیں سوچتا. ایک کتاب میں بہت اچھی ایک سٹوری لکھی گئی تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے، دارالسلام میں ہی یہ کتاب اویلیبل تھی. تو اس میں سٹوری تھی کہ ایک شخص ایک انجینئر تھا، اور اس نے کہیں جاب کی اپنے کسی کے پاس، کوئی کمپنی میں کسی مالک کے پاس، اور وہ مالک اس سے کام لیتا تھا گھر بنانے کا، یعنی اس کو جو بھی آرڈرز آتے تھے تو وہ گھر بنایا کرتا تھا انجینئر. بہرحال جب کچھ عرصہ گزر گیا، وہ اپنی جاب اچھے سے کرتا رہا اور گھر بناتا رہا، کیونکہ وہ تھا ہی اسی لائن کا آدمی. تو اب اس نے سوچا کہ میں یہ کام کر کے تھک گیا ہوں، لہٰذا اس نے وہ اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے آپ کا کام بہت عرصے کر لیا، اور جو جو آپ نے مجھے کام دیا میں نے وہ سارے کام انجام دیے، جہاں جہاں آپ نے گھر بنانے کے لیے کہا میں نے گھر بنا دیا اور بہت اچھا کام کیا. ظاہر سی بات اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہو گئی تھی کیونکہ وہ اچھا کام کرتا تھا. تو اب اس نے کہا کہ میں اب اس کام سے تھک گیا ہوں اور میں اب ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں اور میں یہ جاب چھوڑنا چاہتا ہوں. تو مالک نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے میرے لیے اتنا کام کیا، اتنے اچھے اچھے گھر بنائے، ایسا کرو کہ ایک کام اور کر دو بس، آخری جانے سے پہلے ایک گھر اور بنا دو، اور اس کے بعد میں تمہیں کوئی کام نہیں بولوں گا اور تمہیں چھٹی دے دوں گا، ریٹائر کر دوں گا. تو اس شخص نے بے دلی سے اس کام کو لے لیا کہ ٹھیک ہے اب جانا ہی تو ہے، اب مالک کی بات ماننا بھی ہے، تو لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی بے دلی سے گھر بنایا، یعنی ابھی تک وہ جیسے گھر بناتا آیا تھا بہت خوبصورت بہت اچھے. تو اب اس نے کہا کہ اب تو مجھے جاب چھوڑنا ہے، اب تو مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، جاب کرنی بھی نہیں ہے، اور میری نہ کوئی اب اچھا کام دیکھا جائے گا، یہ آخری کام ہے، مجھے ویسے بھی جاب چھوڑنا ہے. تو بہت ہی بے دلی اور سستی اور کاہلی سے گھر بنایا، اور نہ اس میں وہ خوبصورتی رکھی نہ کچھ نہیں رکھا. اس کے بعد جب وہ گھر بن چکا اور کام کمپلیٹ ہو چکا، تو وہ اپنے مالک کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لیجیے چابی، جو آپ نے مجھے آخری کام دیا تھا میں نے وہ کام بھی کر دیا. تو مالک نے کہا کہ اصل میں میں نے یہ جو گھر بنانے لگایا تھا یہ تمہارے لیے تحفہ تھا، تمہارے لیے تھا، یہ چابی تم واپس دو، یہ گھر تمہارے لیے ہے. اب آپ سوچے کہ اس آدمی کا پچھتانا کیسا ہوگا جب اس کو یہ خبر لگی ہوگی کہ یہ گھر میرے لیے تھا. اگر اس کو پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ یہ گھر میرے لیے ہے تو اس کو کتنی تندوہی سے اور کتنی جاں فشانی سے نہ بناتا، اور کتنی اس میں خوبصورتی نہ رکھتا. تو یہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہم دنیا کے لیے جو یہاں ملنے والی ہے اس کے لیے تو بہت تگ و دو کرتے ہیں، بہت خوبصورتی سے بناتے ہیں، ہماری دنیا ہم سنوارتے ہیں. ہمارے ڈرائنگ رومس آپ دیکھ لیں، ہمارے بیڈ رومس آپ دیکھ لیں، ہماری ہر چیز آپ دیکھ لیں، الحمدللہ ہر چیز میں خوبصورتی ہے ہمارے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے اس میں بھی ضرورت سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہ ہو، لیکن صاف ستھرا رہنا، اچھا رہنا، یہ ایک نیچرل وہ ہے، انسان کی عادت ہے. لیکن ہم نے اپنے اس آخرت کے گھر کے لیے کیا تیاری کی ہے جو ہم کو بعد میں ملنے والا ہے، جو ابھی اجلت میں نہیں ملے گا، ہم کو جلدی نہیں ملے گا، وہ بعد میں ملے گا. اس کے لیے ہم نے کیا تگ و دو کی، اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے، کیا جدوجہد کی ہے؟ کیا کبھی میں نے سوچا کہ میری جو پہلے مجھے جہاں جس بیڈ روم میں جانا ہے اور مجھے عالم برزخ پورا عرصہ وہاں رہنا ہے قبر میں، میں نے اس قبر کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا اعمال کیے ہیں؟ کیا میں روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہوں؟ کہ میں روزانہ لوگوں سے اچھے رویے کے ساتھ پیش آتی ہوں؟ کہ میں لوگوں سے درگزر سے کام لیتی ہوں تاکہ مجھ سے بھی درگزر سے کام لیا جائے؟ تو وہ جو آخرت ہے وہ بیڈ روم کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے کیا کام کیا؟ اس کی ڈیکوریشن کے لیے میں نے کون سی چیزیں لی ہیں؟ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے کون سے شو پیس، کون سے اینٹیکس خریدے ہیں؟ تو ہم کو اس کی فکر نہیں ہوتی، ہم کو ساری فکر دنیا کی ہوتی. تو جو دنیا میں چاہتے ہیں اس کو دنیا میں دیتے ہیں. اور ومن اراد الآخرہ وسع لها سعیہا، اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ کہا کہ اور وہ کوشش کرتا ہے، اور ایسی کوشش جیسے کہ کوشش کا حق ہے، تو پھر وہ مومن بھی ہو ساتھ میں، تو پھر اس کے لیے کان سعیہم مشکورا، اس کی وہی صحیح کیا ہوگی، قابل قدر ٹھہرے گی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جو ہے صرف آرزوں اور تمناؤں سے نہیں حاصل کی جا سکتی، جنت صرف چند سستے نسخے اور وظیفوں سے نہیں حاصل کی جا سکتی، جنت صرف چند اذکار اور چند ورود سے نہیں حاصل کی جا سکتی. یہ جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو آپ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے سے مل جائے گی، یا پھر 40 دن کے لیے کہیں چلے گئے تو مل جائے گی، یا کچھ اور. آپ نے 40 دن کا لفظ ہمارے بہت عام ہے کہ 40 دن کا چلا، 40 دن کا یہ، پتہ نہیں ہر 40 لاکھ مرتبہ یہ، 40,000 مرتبہ یہ، تو 40 کا لفظ پتہ نہیں کیوں آ گیا ہے، واللہ عالم. شاید موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے جو بلایا تھا اس وجہ سے. تو جنت اگر اتنی ہی سستی ہوتی تو پھر صحابہ کرام کو ہجرت اور جہاد کی ضرورت ہی نہ پیش آئی ہوتی، ان کو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی ہوتی کہ خود بھوکے رہے دوسروں کو کھلاتے رہے، خود تکلیف سے زندگی گزاری دوسروں کو راحت فراہم کرتے رہے، خود مشکل اٹھائی دوسروں کو آسانی دیتے رہے. پوری زندگی ان لوگوں کی جدوجہد کوشش اور اس میں گزر گئی، عبادات میں اور معاملات میں، اس کو حل کرنے میں، لوگوں کی اصلاح کرنے میں. تو اگر جنت اتنی ہی سستی ہوتی تو اس کے لیے یہاں پر اتنے بار بار سا لہا سا یہ سایہم مشکورہ کا لفظ نہ آتا کہ کس کی صحیح قابل قدر ٹھہرے گی اس دن. اور ہم آج کس طرح اپنی آخرت کے لیے صحیح کریں گے، اب آپ کے لیے ہوم ورک ہے یہ، پلیز ایسے ہی نہ گزر جائیے. یہ رمضان ہمیں دعوت غور و فکر دے رہا ہے، ہم قرآن کی آیت پر غور و فکر کریں کہ کیا صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلی بات آپ یہ دیکھیں صحیح کس کو کہتے ہیں، کیسی کوشش ہونی چاہیے، کس لیے ہونی چاہیے، کس کے لیے ہونی چاہیے اور کس لیول کی ہونی چاہیے، تو تب یہ قابل قدر ٹھہرے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قدر مانی جائے گی. تو وہ کوشش ہم کو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کے لیے ویسی کوشش اور ویسی جدوجہد کرنے والے بنے انشاءاللہ. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. سبحان اللہ، اب دیکھیں اولاد کے لیے کہیں آپ کو ایسی آیت ملتی ہے قرآن میں کہ اپنی اولاد کے ساتھ جھک کر رہو، اپنی اولاد کے ساتھ محبت سے پیشہ، بلکہ اولاد کو کیا کہا گیا کہ فتنہ، یہ فتنہ ہے، یہ مال تو دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند متاع وہمکما، تو اس کو فتنہ کہا گیا ہے. جبکہ والدین کے تعلق سے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو مذموما مخذولا، مذمت کرنے والے، یعنی تم پر مذمت کی جائے گی، پھر ملامت کی جائے گی تم پر، اور تم ایسی بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. اور یہ کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو، لیکن یہ کہ صرف اسی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا، اب انہیں صرف حکم کو فالو کرنا ہے، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ یہ جو ہے آیات ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اس میں سب کے حقوق بتائے گئے ہیں. سب سے اعلیٰ اور ارفع اور سب سے افضل حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اسلام نے جو نظام بنایا صرف رسمی حد تک نہیں بنایا، بلکہ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کر کے دکھایا کہ اور اس کے ایسے طریقے کار بتا دی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے صحیح طریقے سے اس نظام کو آپ بروئے کار لا سکتے ہیں. اور صرف کتابوں کی حد تک نہیں رکھا گیا اسلامی نظام کو، بلکہ اس کو قائم کر کے دکھا دیا گیا. اور اسلام نے پہلے ماحول بنایا، اس کے بعد سزائیں مقرر کی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے سزائیں دے دو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر پر لکھا دلوں پر نہیں لکھا جا سکتا کہ پہلے ایک ماحول بنایا جائے، پہلے وہ ماحول پیدا کیا جائے، پہلے تربیت کی جائے، تزکیہ کیا جائے، گراؤنڈ لیول پر کام کیا جائے۔ اور یہ جو یعنی جو آیتیں نازل ہیں یہ مکی دور کی آیتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل دیکھا جائے تو مکی ہے اور کچھ حصہ اس میں مدنی بھی ہے، یعنی کچھ آیتیں اس میں مکی ہیں اور کچھ آیتیں اس میں مدنی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا اخلاق، تمہارا رویہ، تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے اپنے، اور سب سے پہلے اس میں کون آتے ہیں؟ والدین آتے ہیں۔ اور کیوں والدین آتے ہیں؟ کیونکہ یہ تمہیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں، انہوں نے تمہیں اس طرح سے تمہاری پرورش کی کہ تمہارے لیے جاگتے رہے۔ اور اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی والدہ کو حج کروایا ہے اپنے کندھے پر بٹھا کر، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور والدین کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے کتنی بھی بڑی خدمت کر دی ہو، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ حدیث سے بتایا جاتا ہے، بعض اوقات بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب وہ حج کے امیر تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کیا ہے، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو کہا کہ یہ تو اس وقت کا بھی حق ادا نہیں ہوا کہ اس نے صرف ایک رات، ایک دفعہ تجھے گیلے سے سوکھے میں کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں پہلے ڈائپرز نہیں تھے، پہلے تو مائیں بچوں کی جو نیپی ہوتی تھی، جس کو کپڑے کی بنی ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو کپڑے کے بنے ہوتے تھے اور اس میں دو طرف سے بن لگے ہوتے تھے، وہ بچوں کو پہنائے جاتے تھے۔ اور آپ سوچیں کہ چھوٹا بچہ کتنا پیشاب کرتا ہے، تو ماں رات میں اتنی دفعہ، یعنی ماں دن بھر کام بھی کر رہی ہے، گھر کے بھی کام انجام دے رہی ہے، اور بچے کو بھی پھر سنبھالتی ہے، ساتھ میں دودھ بھی پلاتی ہے اس کو، اور پھر ساتھ میں رات میں جب وہ سوتی ہے تھک تھکا کر، اور رات میں وہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، تو ماں چین سے سو نہیں پاتی، بلکہ وہ ماں کیا کرتی ہے کہ میرا بچہ اس، یعنی وہ گیلے پن میں اس کو تکلیف نہ ہو جائے، لہٰذا وہ فوراً اس کی چینج کر دیتی ہے جو بھی وہ پہناتی ہے۔ اور کتنی بار جاگتی ہے ماں؟ دودھ پلانے کے لیے الگ جاگتی ہے، بچے کو گیلے سے سوکھے میں کرنے کے لیے الگ جاگتی ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے اس کی، اور کیا کچھ نہیں کرتی ہے۔ بچہ اگر بخار میں مبتلا ہو تو ماں پوری رات سوتی نہیں ہے اور صبح سے پھر کام میں لگی رہتی ہے، تو کوئی حق ادا کر سکتا ہے بھلا؟ اور والد چاہے دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں، خود بھوکے رہیں گے لیکن اپنے بچوں کو غذا پرووائڈ کریں گے، خود کپڑے نہیں بنائیں گے، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں گے، خود نئی چپل نہیں خریدیں گے لیکن آپ دیکھیں، اکثر آپ دیکھیں کسی کے بھی والد کو، آپ دیکھ لیجئے کسی کے بھی والد کو کہ خود کے جوتے گھسے ہوئے ہوں گے، خود کی چپل ٹوٹی ہوئی ہوں گی، لیکن بچوں کے لیے نئی چپل لا کر دیں گے۔ والدین کا حق کوئی ادا کر نہیں سکتا، ان کی کتنی بھی خدمت کر لے لیکن ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچے، جو بچپن میں انہوں نے تمہاری اتنی خدمت کی تھی، تو جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے، تو ولا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن آج کی کیا پہلے زمانے کی بھی، ہمارے دور کی بھی جنریشن اور آج کی بھی جنریشن کیسے کندھے اچکا کر بات کرتے ہیں والدین کے ساتھ، پیر پٹک کر جاتے ہیں والدین کے ساتھ، یعنی منہ بنا کر پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر والدین ذرا سی کوئی بات کی نصیحت کریں تو ان کا منہ پر 12 بج جاتے ہیں، اور پھر دن بھر والدین سے بات نہیں کرتے، یا کچھ بچے ایسے تھے جو والدین کو پلٹا کر جواب دیتے ہیں، منہ زبان درازی کرتے ہیں والدین سے۔ تو اف تک کہنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اف تک نہ کہو۔ اور اف کیا ہے؟ جیسے ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب پیچھے ہم سورہ انعام میں والدین کے تعلق سے پڑھ چکے تھے، کہ اف اگر آپ اس کو صحیح تجوید کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اف آپ کہیے، فا کے جتنے بھی جو صفات اور مخارج ہیں آپ اس کو اپلائی کریے، اور سامنے چراغ رکھا ہوا ہو، یہ کینڈل لگی ہو، تو آپ کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے تو وہ چراغ کیا ہوگا، وہ کینڈل کیا ہوگی، وہ بجھ جائے گی۔ تو جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں ان کا بھی دل اس طرح سے بجھ جاتا ہے۔ پھر جھڑک کر جواب نہ دو۔ اگر والدین ایک سے دو بار گھڑی پوچھ لیتے کہ کیا ٹائم ہوا ہے، یا اگر والدین کو نہیں کچھ آتا، چاہے وہ موبائل ہو آج کا، چاہے لیپ ٹاپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر والدین کو اس کو ہینڈل کرنا نہیں آتا اور بچوں سے ایک سے دو بار پوچھ لیے، تو بچے کس طرح سے جھڑکتے ہیں، یا بچے کس طرح سے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو والدین کی خدمت کا الحمدللہ موقع ملا، اور جو والدین کے ساتھ اف تک اف بھی نہیں کہتے ہیں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا کریں انشاءاللہ، اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے حساب سے والدین کو ہینڈل کریں اور جیسا ہماری مرضی ہے اس حساب سے وہ خوش رہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بڑھاپے میں ان کے نظریات، ان کی جو سوچ ہے وہ بدل گئی ہے. ان کو ان کے حساب سے ہم خوش رکھنے کی کوشش کریں. تو کہا جا رہا ہے کہ جھڑک کر جواب نہ دو بلکہ احترام سے بات کرو، اور اس طرح سے احترام سے بات کرو کہ ان کے سامنے جھک کر رہو. جناح ذل کا لفظ آیا ہے کہ جو ونگ ہوتے ہیں پرندوں کے اس کو جناح کہتے ہیں. تو اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو اور دعا کیا کرو. اتنا سب کرنے کے باوجود بھی کیا کرنا ہے کہ دعا کرنا ہے کہ وقل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. واقعی میں کہ ہم اپنے والدین کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے رہتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں. اس طرح کس نے کچھ شکایت کیا بہرحال، تب اللہ کے رسول نے کہا کہ کہاں ہیں اس کے والد، اس کو لے کر آؤ سامنے. کہا کہ کچھ صحابہ لے کر آئے تو دیکھا آپ نے کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو لکڑی ٹیکتے ہوئے آ رہا ہے یا اس کو پکڑ کر لوگ لا رہے ہیں. جب اللہ کے رسول کے پاس ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس پر بے دریغ خرچ کیا، میں نے کبھی گن کر خرچ نہیں کیا اور یہ مجھے گن گن کر دیتا ہے. تب اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے کہا کہ، یعنی بیٹے کی طرف اشارہ کہا کہ تم بھی اس کے اور تمہارا مال بھی اس کا. یعنی آج آپ دیکھیں کہ یعنی والدین کو دینے کے لیے گن گن کر دیا جاتا ہے اور بیوی بچوں پر بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے. وہی والدین جنہوں نے پڑھایا لکھایا، وہ والد جن کی تنخواہ سے، جن کی کمائی سے تم آج اس قابل ہوئے کہ آج بڑے عہدے پر فائز ہوئے، انہیں والدین کو دینے کے لیے آج بچے کہتے کہ اتنا کہاں آپ خرچ کریں، کہاں خرچ کر دیا آپ کو خرچ کرنے کے لیے، کہ آپ کو کھانے پینے کا سامان سب دلا کر دے دیا، آپ کو کیوں اتنے پیسے کی ضرورت ہے. یعنی سوالات کرتے ہیں بچے والدین سے. تو جس والدین سے آپ آج سوال کر رہے ہیں، یہی تو والدین تھے جنہوں نے کل آپ پر بے دریغ خرچ کیا، اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا بلکہ آپ پر خرچ کیا. تو آپ ان پر جتنا بھی خرچ کریں کم ہے. آج کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ والدین کو بھیجنے کے لیے بھی بیویوں سے پوچھا جاتا ہے، بیوی کہے گی تو بھیجیں گے، نہیں تو نہیں بھیجیں گے. تو یہ بیوی کب کی آئی ہے، بیوی نے کیا کیا، یہ تو ابھی کی آئی ہوئی ہے نا، تمہاری پرورش کس نے کی. اور بیوی اپنے اوپر اپنی ذات پر ہزاروں خرچ کرے گی، لیکن جیسی اگر ہسبینڈ والدین کو دیتے ہیں تو سوال آ جاتا ہے کہ کیوں آپ نے اتنا بھیج دیا، اپنے کتنے خرچے ہیں. تو وہ والدین پر تو پورا بھی خرچ کرے تو کم ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جو بنی اسرائیل کا ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تین لوگ تھے نا جن سے اللہ تعالی راضی ہوا، کہ ایک شخص تھا جس نے جو غار کے دہانے کا جو ہٹ گیا تھا، ابھی ایگزیکٹ یاد بھی نہیں آ رہا بر وقت، کہ جو غار کے دہانے میں تین لوگ قید ہو گئے تھے، اس میں ایک شخص تھا جس نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے والدین، جب بھی میں باہر سے آتا ہوں کام کر کے سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں. تو ایک دن میرے والدین نے مجھ سے پانی یا دودھ مانگا اور میرے بچے بھی بھوکے تھے، لیکن میں نے اپنے والدین کو پہلے وہ دیا، اور یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا. تو اے اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا تو یہ غار کے دہانے سے پتھر ہٹا دے. تو پتھر ہٹ گیا ذرا سا. تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جو اپنے والدین کے لیے کس طرح سے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھتے تھے، جن کا سب کچھ اپنے والدین کے لیے تھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ جو فاطمہ بنت اسد تھیں، کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی عزت کرتے تھے ان کی، اتنا ان کو رسپیکٹ دیتے تھے اور میری ماں کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. تو والدین کیسے ہم کہہ سکتے بھلا کہ ہم کہتے کہ والدین کو بھی الگ کر دو. آج ہم بیویاں کہتی ہیں، بہویں کہتی ہیں کہ ہم کیسے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کہاں لکھا ہوا اسلام میں کہ بتائیے ان کی خدمت کرنا. تو جو یعنی بیٹے کا کام ہے ان کی خدمت کرے. تو بیٹا اگر کام پر جانے سے رہ جائے گھر میں اور خدمت کرتا رہے تو پھر تو کمائیں گے کھائیں گے کیا. تو پتہ نہیں کیا کانسیپٹ آج ہمارے یہاں پر عام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے والدین پریشان ہیں بےچارے، بیٹوں کی شادیاں نہیں کرنا چاہتے کہ بہویں آئیں گی تو پھر تو ہمارا سارا گھر ہی ٹوٹ جائے گا، یہ ڈر بیٹھ گیا ہے. تو والدین جن کے ساتھ کندھوں کو جھکا کر رکھنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو شفقت سے میری پرورش کی تھی، یہ پالا تھا. تمہارے رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. پھر مزید یہاں پر کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کچھ سے منع کیا جا رہا ہے، اور تبذیر کی بات آئی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. رشتے داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتے داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. پہلے والدین کی بات آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد والدین کا ذکر آیا ہے، اس سے والدین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. پھر والدین کے بعد درجہ بدرجہ تمام رشتے دار آتے ہیں کہ جتنا جو قریبی رشتہ ہوگا، جو خون کا رشتہ ہوتا ہے اتنا وہ قریبی ہوتا ہے. تو یہاں پر انہی رشتے داروں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب رشتے دار، جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. اور پھر کیوں خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ انسان کیا سوچتا ہے کہ میرا مال ہے میں خود خرچ کر لوں، تو تبذیر سے منع کیا گیا. تو تبذیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک تو تبذیر وہ ہوئی کہ جس میں انسان جہاں ضرورت ہو خرچ کرنے کی، وہاں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر لے. جیسے کہ لباس ہے یا شادی بیاہ ہے، تو وہاں پر ہو سکتا کام چل جاتا تھا سمجھے 10,000 سے بھی، تو آپ نے زبردستی 20,000 خرچ کر دیا. یعنی ضرورت کی جگہ ہی آپ نے خرچ کیا لیکن زیادہ خرچ کر دیا. اور دوسرا تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے صرف دکھاوے کے لیے، ریا اور نمود کے لیے اور شہرت کے لیے خرچ کیا، وہ تبذیر کہتے ہیں. اسی لیے کہا رہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذر ہیں، تبذیر کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. اسراف کا بھی لفظ آیا ہے قرآن میں کہ اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کرو، اور ایک تبذیر کا لفظ آیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے رشتے داروں پر خرچ کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر نفس پرستی، سیلفشنس بہت بڑھتی جا رہی ہے. فضول خرچیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اپنی ذات پر ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگے ہیں اور اپنے رشتے داروں کا خیال نہیں کرتے. اور ہماری ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے مال پر صرف ہمارا حق ہے، ہمارے رشتے داروں کا نہیں ہے. تو نہیں، ہمارے مال میں سے ہر حقدار کا، ہر سائل کا، ہر محروم کا حق ہمارے مال میں ہے. اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. یعنی ہم کو ہر ایک کا خیال رکھنا ہے. یعنی اگر مہینے میں سمجھے ہم 10,000 کماتے ہیں، تو اس میں سے لازمن 2,000 یا کم سے کم 1,000 تو اس میں ہم سائل اور محروم کے لیے رکھیں، پھر اس کے بعد رشتے داروں کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر والدین کے لیے. تو ہمارے مال میں صرف ہمارا خود کا حق نہیں ہے، یہ رزق ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہم کو اس کو اللہ کے بندوں پر ہی خرچ کرنا ہے. تو جس کے اندر توحید ہوگی، جس کے اندر جو ایک رب کو مانتا ہوگا، وہ ضرور اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ نکالے گا. تو لہٰذا رشتے داروں پر خرچ کرنا ہے، جو قریبی رشتے دار ہیں ان پر خرچ کرنا ہے، اور خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضرورت مند رشتے دار ہوں، کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے کہ جس نے اپنے قریبی رشتے داروں پر خرچ کیا تو اس کو ایک تو اجر خرچ کرنے کا ملے گا، اور دوسرا اجر اس کو یہ ملے گا کہ صلہ رحمی کا، اس کی صلہ رحمی کی وجہ سے اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا. آگے دیکھیے، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. اب یہاں سے کچھ اسپیشل احکامات دیے جا رہے ہیں، اور یہ احکامات میں سب سے پہلے اولاد کے قتل کا ذکر آیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. جیسے کہ ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دے رہے ہیں. اور یہ قتل اولاد جو ہے، دراصل یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابارشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یا تو وہ جہیز کی وجہ سے لے لیں یا کسی اور وجہ سے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظریہ تھا، مارکس نے جو نظریہ پیش کیا تھا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ 2 × 2 = 4 ہوں گے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ 16 کا اس نے فگر یا ریشو دیا کہ اس قدر اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے آبادی. کہ اس نے لوگوں کو پریشان کر دیا اور کہا کہ اگر ہم نے آبادی پر کنٹرول نہ کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، فروٹس وغیرہ. جبکہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ایسا تو نہیں ہوا کہ آج سے سمجھے کتنے سال پہلے، یعنی مرغی کی مثال لے لیں، بکری کی مثال آپ لے لیں، بکری ہی کی مثال آپ لے لیں کہ کبھی ہمارے ایسا ہوا کہ ہمارے نانی دادی نے ہم کو کہانی سنائی ہو کہ وہ ایک بکری ہوا کرتی تھی اور ہم اس کی بریانی بناتے تھے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. بلکہ الحمدللہ سارے جانور آج موجود ہیں الحمدللہ، جتنے اس زمانے میں وہ لوگ کھاتے پیتے تھے. یعنی کوئی جیسے کیا کہتے ہیں اسے، ڈائناسور کی طرح یہ جانور ختم نہیں ہو گئے. کوئی جانور زمین سے ختم ہوئے بھی ہیں تو وہ جانور ختم ہے جس کی انسان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ جانور جس کی انسان کو ضرورت تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی زندہ رکھے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تو مالتس نے جو نظریہ پیش کیا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں نے برتھ کنٹرول شروع کر دیا اور ضبط ولادت شروع کر دی، اور پھر یہ نعرہ دیا گیا لوگوں کو کہ بس ہم دو ہمارے دو، کیونکہ زمین کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے. اگر آبادی اسی تناسب سے بڑھتی رہی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم آبادی زیادہ ہو جائے گی اور کھانے پینے کو چیزیں کم رہے گی. لیکن یہ انسانوں کی سوچ تھی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نحنو نرزقکم وایاہم، کہ ہم تم کو بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. نحنو نرزقکم وایاکم، کہ ہم انہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی رزق دیں گے، تو تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ برتھ کنٹرول کی جو جتنی چیزیں ہیں وہ بہت عام کر دی گئیں، اور ایکچولی شیطان کا بہکاوا تھا. جبکہ آپ کو دیکھیں کہ جیسے جیسے انسان بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، الحمدللہ انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سوچ دی ہے، جو دماغ دیا ہے، اس کے پاس ایسے طریقے کار، ایسے آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں کم پیداوار ہوتی تھی، لیکن آج اس کے پاس سورسز اتنے بڑھ گئے ہیں ماشاء اللہ کہ زیادہ پیداوار ہو رہی ہے. گیہوں جو نکلتے، صرف ایک گیہوں کی مثال آپ لینے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں ٹائم میگزین کی رپورٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر اگر آپ جا کر سرچ کریں تو آپ کو وہاں پر بھی پتہ چل جائے گا کہ 80 بلین لوگوں کے لیے، یعنی آج جو گیہوں بچ رہا ہے، صرف جو بچ رہا ہے، تو وہ 80 بلین لوگوں کے لیے کھانا فراہم کیا جا سکتا ہے. یورپ اور امریکہ میں لاکھوں ایکڑ زمین ایسے ہی چھوڑ دی گئی ہے، وہاں پر گرو نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر اتنا گرو کریں گے تو پھر وہ کہاں کھپائیں گے اس کو. اور امریکہ ہی کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ سمندروں میں، خود امریکہ میں، کئی ٹن گیہوں یا اناج ڈمپ کر دیا جاتا ہے تاکہ قیمتیں کم نہ ہو جائیں، یعنی اتنا زیادہ ایکسٹرا ان کے پاس گیہوں ہیں. اب اپنے ممالک کی مثالیں لینا، ہمارے انڈیا پاکستان کی مثال آپ لینے کے، جو گورنمنٹ جو اناج خریدتی ہے کسانوں سے، اور جو بڑے بڑے جو بنے ہوئے ہیں اناج رکھنے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں، اناج رکھنے، جہاں اناج کو رکھا جاتا ہے خرید کر، گوڈاؤن، تو ان گوڈاؤنس میں ہر سال کتنا اناج ایسے پڑا سڑتا رہتا ہے، یا بارش کا پانی اس میں چلا جاتا ہے، یا جانور چوہے وغیرہ سے کھا لیتے ہیں، سڑتا رہتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اتنا الحمدللہ آج اگر ہم دیکھیں تو جتنا آبادی اگر بڑھ رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کا رزق بھی بڑھ رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے خود ایسے ذرائع پیدا کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ایسے سورسز پیدا کیے ہیں کہ جس کی بنا پر لوگوں کو کھانے پینے کی کبھی کمی نہیں محسوس ہوتی ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ قحط سالی تو کب کی ختم ہو گئی، کچھ کنٹریز میں قحط سالی ہے تو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک میں ایسا کر دیا گیا کہ وہاں پر صرف وہاں کی زمین کو صرف نشہ آور ادویات کی کاشت کرنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، یا وہاں کی زمین کو صرف چاکلیٹ کو کاشت کرنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے، وہاں پر دودھ سے اناج گرو نہیں کروایا جاتا، تو اس کی وجہ سے وہاں پر قحط سالی ہے. تو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. آپ خود الحمدللہ ہم خود دیکھیں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کی کتنی وافر مقدار میں اشیاء موجود ہے، کتنے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، کتنا فوڈ تو پھینکتا ہے. آپ یہاں کی ڈسٹ بن، ابھی رمضان کی مثال لینا، جیسے میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ رمضان میں ہی عرب نیوز میں وہ ہمیشہ اسکیچز سے آتے ہیں بنے ہوئے طنز و مزاح کے، تو اس میں بتا رہا تھا کہ ادھر بڑے شاپنگ سینٹر سے خوب ٹرالی بھر کر کے سامان اس میں سے گر رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں جیسے رمضان آیا، فرسٹ رمضان کو، اور رات میں جب ادھر خریدا اور ادھر دوسری دن ادھر ڈسٹ بن میں، بلیک ٹریش بیگ میں جو ہمارے ڈسٹ بن ہے وہ ابلے پڑ رہے ہیں، اس میں سے کچرا گر رہا ہے. تو ہم کھانا کھاتے کم ہے، پھینکتے زیادہ ہیں. اگر یہی کھانے کو صحیح طریقے سے محفوظ کیا جائے تو آپ دیکھیں کتنے غریب ممالک جہاں پر جو لوگ کھانا نہیں کھا رہے، جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کو وہ کھانا مل جائے. کتنے 5 سٹار ہوٹل ایسے ہیں جہاں پر روزانہ رات میں کھانا ڈسٹ بن کی نظر کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کھانا کسی غریبوں کو دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا رول ہے وہ، کیونکہ وہ کھانا کھانے سے کسی کو فوڈ پوائزن اگر ہو گیا تو ان کے اوپر بات آ جائے گی. تو اللہ کے بندو اتنا کھانا پھینکنے سے بجائے بہتر ہے کہ تم اس کو دے دو, غریبوں کو کھلا دو, لیکن نہیں کھلاتے. تو یہ تو آج ہمارا حال ہو گیا ہے. اور یہ جو ابارشن کا ریٹ ہے کہ یہ اس دن بھی ہمارا اس کا تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ 172 کنٹریز میں یہ لیگلائز ہے ابارشن کروانا, اور ہر سال دنیا میں 50 ملین ابارشن ہوتے ہیں. لیکن یہ آج سے 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے, 15 سال پہلے کی, کہ ہر سال 50 ملین ابارشن ہر سال ہوتے ہیں دنیا میں. یہ سب پوری دنیا کا وہ ہے. اور یہ مالتس نے نظریہ پیش کیا تھا اصل میں, اور سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ راجستھان, پنجاب اور گجرات, وہاں پر لڑکیوں کو ابارٹ کروانے کا ریشو سب سے زیادہ ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکے کے, یعنی اتنا زیادہ لڑکیوں کی کمی پڑ گئی وہاں پر اب ابارشن کروانے کی وجہ سے, کہ 5 لڑکوں کے لیے ایک لڑکی کا تناسب پایا جاتا ہے. اور اب لڑکیاں مارواڑی اور گجراتی لوگ اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں بیٹوں کے لیے, تو ان کو لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں اب, کیونکہ جب آپ نے قدرتی انتظام میں, قدرتی نظام میں خلل ڈالا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ تعالیٰ جو بھی پیدا کرتا ہے بھلے کے لیے پیدا کرتا ہے, چاہے وہ بیٹے ہو بیٹیاں ہوں, تو اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور رزق کے بارے میں یہ فکر کرنا ہے کہ بھلا ہم, کچھ لوگ ایسا جملہ کہتے ہیں جو بہت ڈر لگتا ہے. کچھ ایسے لوگ تھے جن کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ کیا کریں, آج کے دور میں اتنی پڑھائی مہنگی ہے, اسکولس کی فیس اتنی زیادہ ہے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے دو بچوں سے زیادہ, جبکہ دونوں میاں بیوی کما رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا جملہ ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں جن کے 5 بچے ہیں اور 4 بچے ہیں اور 6 ہیں اور ایک ہی کمانے والا ہے, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ان کے بچے. تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی افورڈ کرنے والے؟ نعوذ باللہ, اپنے آپ کو خدا بنانے والے. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, تو اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. آگے دیکھیے, مال یتیم کے پاس نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ, کان اور دل سبھی کی باسپس ہونی ہے. یہ بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ ہم سے ہمارے ہر اعضاء کے بارے میں باسپس ہوں گی کہ ان آنکھوں سے کیا دیکھا تھا اور ان کانوں سے کیا سنا تھا. تو لہٰذا بہت کیئرفل ان چیزوں کا استعمال کریں. ولا تمشی فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین میں اکڑ کر نہ چلو, تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. تکبر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہیں. اور دیکھو, اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو, ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور ہر بلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں, مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے رب بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں, تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتویں آسمانوں اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. سبحان اللہ, کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں, اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے, اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں, اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم چھانٹتے ہو یا بناتے ہو. وہ کہتے ہیں, جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو, تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو, پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو, وہی اللہ جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے, اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کہ عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو, جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں. فقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. آپ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی جو تعلقات کی خرابی ہوتی ہے وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپس کے رشتہ داروں میں اسپیشلی صلہ رحمی سے ہم کام لیں اور درگزر سے کام لیں. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے قریبی ملنے جلنے والوں سے جتنا ہو سکتا ہے محبت سے پیش آئیں اور درگزر سے کام لیں اور نرمی کا معاملہ کریں، کیونکہ یہ زبان سے وہ بات نکال کر شیطان انسان کے اندر دشمنی پیدا کر دیتا ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. آپ کا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ہے ڈرنے کے لائق. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دے. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے. اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. پھر وہ بولا، دیکھ تو صحیح کہ یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی. اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخونی کر ڈالوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر شیطان کی چالوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان کس طرح سے اپنی چالوں سے لوگوں کو بہکاتا ہے. اور یہاں پر عبداللہ بن مسعود کہتے تھے، قسم کہا کر کہتے تھے کہ یہاں پر وَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِ کا وَجْلِبْ، تو یہاں قرآن کی آواز سے مراد وہ کہتے تھے کہ غنا ہے، میوزک ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو سوار ہیں، اس کی جو فوج ہے، وہ پیدل بھی ہے اور سوار بھی ہے. یعنی اس کے بھی چیلے ہیں، اس کے بھی سپاہی ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کے راستے سے روکتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا ان کا سب سے بہترین مشغلہ ہے، کہ ہسبینڈ وائف کو جدا کرنا یہ ان کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام ہے، اور لوگوں میں فساد ڈلوانا یہ ان کا کام ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ تو اولاد میں ساجھا لگا. یعنی انسان اپنی اولاد کو جب حرام کھلاتا ہے حلال کی بجائے، یا یہ وہی اولاد ہے جس کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اولاد کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طرح سے شیطان اب ہماری خود کی اولاد میں سانجھا لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور ہماری ذریت کو بھی اس سے محفوظ رکھے. اور شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تو جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پر شیطان اپنا تسلط نہ جما سکے گا. لیکن اللہ کے بندے بننے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مضبوط کرنا ہوگا. جو جتنا کتاب سے مضبوطی کے ساتھ جڑا رہے گا، جتنا جو سنت کو فالو کرے گا، وہ اتنا شیطان کے تسلط سے دور رہے گا. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکر ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایت ہی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیجے اور تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس سب جن لوگوں کو ان کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے, تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور بعید نہیں تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا, پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کلام اللہ کے رسول نے خود گھڑ کے رکھا لایا ہے, تو پھر اللہ کے رسول اپنے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو نکالنا چاہتے تھے اور ہجرت کر کے مسلمان آ بھی گئے مدینہ, لیکن اس کے بعد کفار مکہ خود زیادہ دن وہاں نہ رہ سکے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن الليل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے, اور رات کو تہجد پڑھو, یہ تمہارے لیے نفل ہے. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. یہاں پر نمازوں کے ٹائم بتائے گئے ہیں, اور ویسے بھی نمازوں کے ٹائم قرآن میں پورے نہیں ہیں, یعنی یہاں پر صرف صبح اور شام کا وقت آتا ہے. تو صبح میں ساری وہ نمازیں آ جاتی ہیں جیسے ظہر عصر ہے, پھر رات کی نمازوں میں مغرب عشاء اور فجر آ جاتی ہیں. اور منکرین حدیث اصل میں اس کا بھی انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس صرف دو وقت کی نماز ہے نعوذ باللہ, جبکہ اللہ کے رسول نے ہم کو پانچ وقت کی نمازوں کے بارے میں بتایا ہے. اور یہاں پر فجر قرآن کی بات کی گئی کہ قرآن کا جو فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مشہود ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پر اس کا اتنا الگ کانسیپٹ لے لیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں. ایکچولی یہاں پر فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر. تو یہ فجر کا قرآن گواہی دینے والا بنے گا, لہٰذا فجر میں جتنا ہو سکتا ہے لمبی صورتیں پڑھا کرے اور لمبی صورتیں یاد کرے. ابھی رمضان کا مہینہ بہت اچھا ہے, اور اس لیے ہم نے حدیث کے کورس میں ہم نے تیسواں پارہ حفظ رکھا تھا تاکہ سورہ نبا, نازیات, ابسا, تکویر یہ سورہ یاد ہو جائے, کم از کم فی الحال یہ یاد ہو جائے. پھر انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو انتیسواں ہم پارہ بھی رکھیں گے تاکہ وہ بھی لوگوں کو یاد ہو جائے, اور اللہ کرے کہ ہمارے بھی دلوں میں قرآن محفوظ ہو اور ہم اس کو یاد کرنے والے بنے, تاکہ ہم فجر میں اور تہجد میں اگر یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھیں گے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بہت لمبی قرات کرتے تھے, اور بعض اوقات اپنے سورہ طور بھی پڑھی فجر میں, یا سورہ ملک آپ پڑھا کرتے تھے, سورہ سجدہ آپ پڑھا کرتے تھے. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ فجر میں ہم لمبی لمبی صورتیں پڑھیں تاکہ یہ فجر کا قرآن ہمارے لیے مشہود بن جائے. پھر تہجد کی بات کی گئی ہے, اور تہجد اللہ کے رسول کے لیے نفل نماز تھی, اور کہا جاتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ جب تک یہ فرض نمازیں نہیں ہوئی تھی تب تک یہ تہجد آپ کے لیے فرض تھی, لیکن جب فرض نمازوں کا حکم آ گیا تو تہجد آپ کے لیے نفل بن گئی, لیکن اللہ کے رسول نے خود اس کو اپنی ذات پر فرض کر لیا تھا. اور اسی لیے آپ اکثر یعنی آپ کبھی بھی تہجد چھوڑتے نہیں تھے, آپ اس کو پڑھا کرتے تھے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تہجد آپ کے لیے پھر مقام محمود پر پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی. اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اذان جو اذان کے الفاظ دہرائے گا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا, تو اذان کے بعد کی دعا میں ہم یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور یہی مقام, یہ وسیلہ ہے جو سب سے اہم مقام ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھے امید ہے کہ مجھے دیا جائے گا. اور یہ قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے, کہ اللہ کے رسول پھر سفارش کریں گے تمام لوگوں کی, تمام سب لوگوں کے حساب کتاب قائم کیا جائے گا. تو یہ مقام محمود جو سب سے بیسٹ مقام ہے جو کہ اللہ کے رسول کو دیا جائے گا, اور جو بھی اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی اس کو سفارش نصیب ہوگی, شفاعت نصیب ہوگی. اور کہا گیا کہ دعا کرو کہ مجھے سچائی کے ساتھ لے جاؤ، سچائی کے ساتھ لیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل آپ جب مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو اس کے لیے آپ کو پھر یہ دعا سکھائی گئی. ہم نے اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رکھا ہے جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرہ پایا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہو. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کہ کہو پاک ہے میرا رب کہ میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں. یعنی یہاں پر کفار مکہ جو آپ کے اوپر اعتراضات جڑتے تھے اور ڈیمانڈز کر رہے تھے اور شرائط پیش کر رہے تھے، اور ایک نہیں تھی، آپ دیکھیں کتنی شرائط تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور میں تو صرف ایک پیغامبر ہوں اور میں کچھ اختیار نہیں رکھتا. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ بدلہ ہے ان کے اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا اور کہا کیا جب ہم سے ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوچے کہ جس رب نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی، ابھی تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو صرف ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامل زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت پورا آن ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ ضرور لا حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خوشی اور بڑھ جاتا ہے. یہاں سجدہ آیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں, اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے, ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو اور کہو تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو, اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوا, انشاءاللہ سورہ کہف سے ہم کل انشاءاللہ آغاز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.